الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة التوبة اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والانصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يغيظ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم انه بهم رؤوف رحيم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى اذا ضاقت عليهم الارض بما رحبت وضاقت عليهم انفسهم وظنوا ان لا ملجأ من الله الا اليه ثم تاب عليهم ليتوبوا ان الله هو التواب الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه امين يا رب العالمين پچھلے دو جمعوں سے جو ایک مسلسل مضمون چل رہا ہے اور اسی کے سلسلے میں نے عرض کیا تھا کہ ایک طویل حدیث ہے جس کا انشاءاللہ تعالی آج ہم مطالعہ کریں گے. یہ مضمون ہے اصل میں دعوت اسلامی کے رد عمل میں مختلف لوگوں کی نفسیات کے اعتبار سے ان کا مختلف رد عمل، مختلف رویہ، مختلف طرز عمل. اور اس میں ساری بحث ہو رہی ہے ان لوگوں سے متعلق جو قانوناً مسلمان ہیں. دعوت اسلامی کا ایک رد عمل یہ ہوگا یا تھا، ہر نبی کی دعوت کے رد عمل میں ایک گروہ وہ تھا جو اول روز سے ان کے انکار پر، ان کی مخالفت پر اڑ گیا. یہ لوگ جو ہے کفار، ان کی ایک علیحدہ کیٹیگری ہے، ان سے ان ہمارے اجتماعات میں گفتگو نہیں ہوئی. جیسے کہ دعوت کو قبول کرنے والے سب برابر نہیں ہوتے، مخالفین بھی سب برابر نہیں ہوتے. نہ ہر زن زن است و نہ ہر مرد مرد، خدا پنج انگوس یکساں نہ کرد. قبول کرنے والوں میں بھی درجات ہیں، فرق مراتب ہے. اور وہ مصرع ذہن میں رکھیے، اگر حفظ مراتب نہ کنی زندگی، اس فرق و تفاوت کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے. اسی طرح مخالفت کرنے والے یا نہ ماننے والوں میں بھی مختلف طبقات ہیں. ایک طبقہ ان کا ہے کہ جو ہر صورت سے اور بات کو صحیح طور پر پہچان لینے کے باوجود، حق کی معرفت حاصل ہو جانے کے باوجود، اپنے تمرد کی وجہ سے، اپنے تکبر کی وجہ سے، اپنے حسد کی وجہ سے اس کی مخالفت پر ڈٹا رہتا ہے. ایک وہ طبقہ ہوتا ہے کہ جو کوشش کرتا ہے کوئی مصالحت ہو جائے، کوئی لین دین ہو جائے، خامخواہ کا جھگڑا نہ ہو. پہلے طبقے میں ابو جہل نمایاں ترین شخصیت، ابو لہب نمایاں ترین شخصیت. دوسرے طبقے میں ولید بن مغیرہ تھا، اس نے بارہا کوشش کی کہ کوئی معاملہ بن جائے، کوئی مصالحت ہو جائے. تیسرا طبقہ ایسے لوگوں کا بھی تھا جو اگرچہ کفر ہی پر فوت ہو گئے لیکن شریف النفس لوگ تھے. اس تیسرے طبقے میں سر فہرست ابو طالب ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنا تعاون فرمایا. واقعہ یہ ہے کہ پہلے 10 سال جو مخالفین تھے اور جو کفار قریش تھے، ان کی دست برد سے بچانے والے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم واقعہ میں، عالم اسباب میں ابو طالب کی شخصیت، لیکن ایمان نہیں لائے. اسی طرح کی ایک اور شخصیت مطعم بن عدی، جب حضور طائف سے واپس آئے ہیں اور مکہ میں داخلہ اب ناممکن تھا اس لیے کہ وہاں تو قتل کا فیصلہ ہو چکا، لہذا آپ نے متعدد اشخاص کو پیغام بھیجا مکے والوں میں سے کہ مجھے اگر تم اپنی امان میں لے لو تو میں مکے میں واپس داخل ہو جاؤں. دو لوگوں کی طرف سے تو کورا جواب ملا، لیکن تیسرے یہ مطعم بن عدی تھے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ میری امان میں آ جائیے. حضور نے مزید فرمایا، پیغام بھیجا کہ یوں نہیں، آ کر لے کر جاؤ، کیا پتہ اندر داخل ہوتے ہی کوئی حملہ کرے. اور بعد میں وہ یہ کہہ کہ ہمیں کیا معلوم تھا کہ مطعم بن عدی نے امان دی. یہ قبائلی زندگی کے اندر جان لیجئے، قبیلے کا ایک فرد امان دے دے تو وہ پورے قبیلے کی طرف سے امان شمار ہوتی. یہ قبائلی زندگی کے بڑے اعلی اوصاف میں سے یہی معاملہ تھا کہ ہر مزان کو ایک جو ہے امان دے دی گئی تھی کسی مسلمان کی طرف سے، یا کسی اور شخص کا واقعہ ہے، ہرمزان کا غالباً نہیں ہے، لیکن یہ کہ کوئی بدترین دشمن تھا لیکن اس کو چونکہ مسلمانوں میں سے ایک شخص نے امان دے دی لہذا اس کی جان بخشی ہو گئی. اس لیے کہ ایک مسلمان کی طرف سے امان کا دیا جانا گویا کہ پوری امت کی طرف سے امان کے دیے جانے کے مترادف تھے. لیکن اس سے بھی زیادہ معاملہ تھا قبائلی زندگی، تو وہ پھر اپنے چھ بیٹوں کو باہر لے کر آیا ہتھیار سجا کر، اور پھر حضور کو ساتھ لے کر گیا اعلان کرتا ہوا کہ لوگوں سن لو محمد میری امان میں. تو تین کیٹیگریز میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی. یہ مطعم بن عدی بھی کفر ہی کے اوپر فوت ہوا ہے، لیکن حضور کو اس کے احسان کا اتنا پاس تھا کہ غزوہ بدر میں جو 70 قرشی اسیر ہوئے تھے، حضور نے اس وقت فرمایا کہ اگر آج مطعم بن عدی زندہ ہوتا اور ان 70 کی سفارش کرتا، میں ان 70 کے 70 کو چھوڑ دیتا بغیر کوئی فدیہ لیے. تو ابو طالب اور مطعم بن عدی، اس کو ذہن میں رکھیے، ابو جہل اور ابو لہب وہ دوسری انتہا پر، اور بین ولید بن مغیرہ کی قسم کی شخصیت. کسی طریقے سے دعوت کو قبول کرنے والے بھی سب ایک جیسے نہیں. میں نے عرض کیا نہ ہر زن زنستو نہ ہر برد برد، تو قبول کرنے والوں کی جو کیٹیگریز یہاں بیان ہو رہی ہیں، جو قانونی مسلمان ہیں، ان میں ایک بات جو ہے شاید پچھلی مرتبہ میں چاہتا تو تھا لیکن واضح نہیں ہو سکی غالباً، یہ کیٹیگورائزیشن جو ہے یہ دعوت اور حرکت تحریک کے رد عمل میں ہوتی ہے. اگر ٹھہراؤ ہو موروثی مسلمان ہیں، کروڑوں بس رہے ہیں، ان میں کوئی فرق و تفاوت نظر نہیں آئے گا، کوئی دعوت ہے ہی نہیں، کوئی انقلابی دعوت اٹھتی نہیں تو رد عمل کس کا ہوگا. لیکن جب کوئی دعوت اٹھتی اور انقلابی، جس میں نظر آئے کہ تن من دھن لگانا پڑے گا، ایثار اور قربانی کا معاملہ ہے، یہ تو پنجہ ازبائی کا معاملہ ہے، جان اور مال کے نقصانات برداشت کرنے پڑیں گے، دعوت اور حرکت کے ساتھ یہ چیز جو ہے لازم ہے. انقلابی دعوت اٹھے گی تو ظاہر بات ہے کہ جو ماحول میں، جو ملک میں، جو اس معاشرے میں نظام ہے، اس کی طرف سے رد عمل ہوگا، تصادم ہوگا، وہ تصادم کے مختلف مراحل ہیں. لہذا دعوت اور حرکت یا تحریک جسے ہم کہتے ہیں، جب وہ سامنے آتی ہے تو رد عمل یہ سامنے آتے ہیں. ان میں سے ایک کیٹیگرائزیشن جو تھی وہ ان چار الفاظ کے حوالے سے، بلکہ ان میں سے تین کہنا چاہیے، منعم علیہم کے چار گروہوں میں سے ایک تو انبیاء ہے جو داعی تھے، فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا. لیکن انبیاء کی دعوت کو قبول کرنے والوں میں اب تین کیٹیگریز ہو گئیں، صدیقین، شہداء اور صالحین. یہاں پر منافقین کا تذکرہ نہیں کیا گیا، اور یہ میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ صدیقین اور شہداء کا فرق کیا ہے، یہ ایکسٹروورٹ اور انٹروورٹ مزاج کے لوگوں کا جو فرق ہوتا ہے، دروبی اور باہر کی دنیا میں گم مگن. کس اعتبار سے جو دروبی ہیں، غور و فکر کرنے والے ہیں، سوچ بچار کرنے والے ہیں، حساس ہیں، ان کے اندر اخلاقی حس بھی بیدار ہے، وہ دعوت کو فوراً قبول کرتے ہیں، جیسے ہی فطرت نے گواہی دی قبول کیا. شہداء وہ ہیں کہ چونکہ وہ کچھ اور دلچسپیوں میں مگن ہے، سیر شکار ہے یا کوئی اور ہے، حضرت عمر اور حضرت حمزہ اس کی مثال ہے، 6 برس گزر گئے مکے میں اور ابھی ان کے کان پر جو نہیں رینگی۔ حضرت حمزہ انتہائی محبت کرنے والے حضور کے ساتھ، 3 رشتے ہیں، چچا بھتیجے کا رشتہ ہے، خالہ زاد بھائی ہونے کا رشتہ ہے، دودھ شریک بھائی ہونے کا رشتہ ہے، اور 4 رشتہ یہ کہ بچپن سے ہم جولی ہیں۔ کتنے قریبی رشتے، اور 6 برس ہو گئے، توجہ ہی نہیں کی۔ یہ بھتیجا کہہ کیا رہا ہے، مکے میں ہو کیا رہا ہے؟ اپنی تیر کمان لی اور نکل گئے باہر، اور تلوار لی، اور کئی کئی دن جو ہے صحرا میں، جیسا کہ حضرت اسماعیل کا نقشہ آتا ہے، ان کا عکس ہے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ لیکن یہ کہ جب بات توجہ ہوئی، کسی خاص جو ہے جذباتی واقعے نے سوچنے پر مجبور کیا، فوراً قبول کیا۔ پھر چونکہ یہ لوگ ایکٹیو ہوتے ہیں، فعال ہوتے ہیں، آگے نکل جاتے ہیں صدیقین سے بھی۔ یہی وجہ ہے کہ صدیقین تو بہت سے موجود تھے مکے میں، لیکن ابھی مکے میں مسلمانوں کو جرت نہیں ہوئی تھی کہ جا کے حرم میں نماز پڑھ سکے علی الاعلان۔ ابو بکر صدیق بھی تھے، طلحہ بھی تھے، زبیر بھی تھے، سبھی تھے، لیکن عمر اور حمزہ کے اسلام کے بعد جا کر ڈٹ کر حرم میں نماز پڑھی ہے ڈنکے کی چوٹ۔ تو یہ صدیقین اور شہداء کا فرق ہے۔ پھر اس کے علاوہ جو ہے بیس لائن جو ہے ان کی، وہ صالحین ہیں، نیک لوگ ہیں، ان میں کوئی خاص وصف، کوئی نمایاں صلاحیت نہیں ہے، وہ صدیقیت یا شہادت کے مراتب پر تو فائز نہیں ہوتے، لیکن نیک نیت ہے، نیک سرشت ہے، ٹھیک چل رہے ہیں، اطاعت کر رہے ہیں، جب بھی موقع آتا ہے اپنی سی کوششیں کرتے ہیں۔ دوسرا جو ہم نے پچھلی مرتبہ پڑھا ہے وہ کیٹیگرائزیشن ایک اور اعتبار سے، اور وہ ہے ہمت، قوت ارادی۔ ایک شخص پر خواہ وہ بات دیر میں منکشف ہوئی ہو، خواہ وہ فوراً منکشف ہو گئی ہو، اس کی قوت ارادی اتنی ہے کہ ہر چباد آباد، اب کوئی پرواہ نہیں، اب وہ دائیں بائیں نہیں دیکھتے۔ یہ آیات تھی کہ جو ہم نے پچھلی مرتبہ پڑھی تھی، کہ کیٹیگرائزیشن جو وہاں آئی تھی، پہلی کیٹیگری میں 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا، وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ اصل میں صدیقین اور شہداء، ان دونوں کو یہاں پر، بلکہ صالحین کو بھی شامل کیجئے، یہ وہ لوگ ہیں کہ جیسے ہی حق منکشف ہو گیا، اگر صدیق مزاج کے تھے تو دیر لگی ہی نہیں، ادھر دعوت سامنے آئی، فوراً لبیک۔ اگر شہید مزاج کے تھے تو کوئی دیر تو لگی، اس لیے کہ توجہ نہیں تھی، لیکن جب توجہ ہو گئی فوراً بات کو قبول کیا۔ اب ان میں جو ہے 2 درجے یہاں پہ بیان کیے گئے، جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ حدیث جبرائیل میں احسان کے بھی 2 درجے، انتا بد اللہ کاندہ کا تراہ فعلم تو کن تراہ فعلم یراک، اسی طرح یہاں ہے۔ ایک وہ السابقون الاولون ہے کہ جیسے ہی حق منکشف ہوا کود پڑے ہر کے باغ آباد، کوئی آگے چل رہا ہے یا نہیں چل رہا، کوئی راستہ بنا ہوا یا نہیں بنا ہوا ہے، جب حق ہے تو انا اول المسلمین، انا اول المؤمنین، سب سے پہلے کودنے والا میں ہوں۔ ایک وہ ہے کہ جو ذرا سا جھجکتے ہیں کہ کوئی چلے تو ہم بھی چلیں، یہ تھوڑا سا فرق ہے، بہت باریک سا فرق ہے، کوئی پگڈنڈی بن جائے تو پھر ٹھیک ہے چلیں، کوئی لوگ جو ہے ذرا مثالیں قائم کر دیں تو پھر ہمت کر لیں، لیکن بے احسان پھر جب آتے ہیں نہایت خوبصورتی کے ساتھ آتے ہیں، پھر ان کے اندر بھی کوئی تذبذب نہیں ہوتا، بلکہ یہ جو مطالبہ آتا ہے، جو بھی پکار ہوتی ہے، اس پر لبیک کہتے ہیں، وہ اس مطالبے کو پورا کرتے ہیں۔ ان کا درجہ تو فرمایا، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا پچھلی مرتبہ، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اس سے راضی ہو گئے۔ وعد لهم جنات تجری تحتها الانہار، ان کے لیے تو ایسی باغات اللہ نے تیار کر رکھے ہیں جن کے دامن میں یا جن کے نیچے ندیاں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ذالک الفوز العظیم، اور یہ تو بہت بڑی کامیابی ہے۔ یہ 1 کیٹیگری ہوئی، لیکن اس میں بھی جیسا کہ میں نے اس کیا 2 کیٹیگریز ہو گئیں، السابقون الاولون اور والذین اتبعوہم بإحسان۔ اس کے بالکل ایکسٹریم پر اب چلے جائیے، قانوناً تو مسلمان ہیں لیکن منافقین ہیں، وممن حولکم من الاعراب منافقون ومن اہل المدینہ مردوا علی النفاق، تمہارے ارد گرد جو لوگ آباد ہیں، بدو دیہاتی، ان میں منافق ہیں اور اہل مدینہ میں سے بھی ہیں، یہ اڑ گئے ہیں اور ہر خیر سے خالی ہو چکے ہیں، مرد کم ہے،
بڑی وضاحت پچھلی مرتبہ کر چکا ہوں، ہر خیر سے خالی، یعنی کوئی ایمان کی رمق جو میسر آئی تھی اب اس سے محروم ہو چکے ہیں. ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا فطبع علی قلوبہم، جو ایمان تو لائے تھے لیکن پھر وہ اس ایمان سے محروم ہو گئے، باطنی طور پر کافر ہو چکے ہیں اگرچہ ظاہری طور پر مسلمان ہیں. لا تعلمهم نحن نعلمهم، ہم تم انہیں نہیں جانتے، ہم جانتے ہیں. سنعذبهم مرتين ثم يردون الى عذاب عظيم، ہم انہیں دو مرتبہ تو دنیا ہی میں عذاب دیں گے، پھر وہ لوٹا دیے جائیں گے بڑے عذاب کی طرف، جہنم کے اندر جھونک دیے جائیں گے. اور سورہ نساء میں فرمایا گیا کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، وہ آگ کے سب سے نچلے طبقے میں. البتہ یہاں چونکہ وضاحت نہیں ہے، میں نے اکثر وضاحت کی ہے، اس نفاق کے بھی تین درجے ہیں. ایک تو یہ کہ جب جھوٹ بولنا شروع کر دے آدمی، یہ گویا کہ پہلے درجے کی ٹی بی ہو گئی، انفیکشن تو ہو گئی، نفاق کا آغاز ہو گیا، اس لیے جھوٹ بولنا شروع کر، جھوٹا بہانہ بنانا. اسی لیے قرآن مجید میں نفاق کی سب سے بڑی علامت جھوٹ بیان ہوئی، انہم لکاذبون، جھوٹے. اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون، جھوٹے. اگلا مرحلہ آتا ہے جب جھوٹی قسمیں شروع کر دیتے ہیں، جب معلوم ہوا کہ اب تو ہماری باتوں کا اعتبار نہیں ہوتا، لوگ کچھ زیر لب مسکرانے لگتے ہیں کہ پھر ان کا عذر آ گیا، اب انہوں نے جھوٹی قسمیں کھاتا، اللہ باللہ، خدا گواہ ہے، خدا گواہ ہے. اور تیسری سٹیج پھر وہ ہوتی ہے جبکہ ایک طرح کی ضد اور قد اور دشمنی ہو جاتی ہے مومنین صادقین سے، اور خاص طور پر قائدین سے. اور اس وقت کے قائد اعلی کون تھے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله وانا يفكون، یہ ہے اصل دشمن، وہ دشمنی آ جاتی ہے. یہ منافقین ہیں، یہاں پر ان کا ذکر جو ہے وہ تین کیٹیگریز کا ذکر نہیں ہے، لیکن یہ کہ بہرحال قانوناً تو مسلمان ہے نا، لہذا دعوت اسلامی کے رد عمل میں ایک تو وہ لوگ ہوئے، تھوڑے سے فرق کے ساتھ، والسابقون الاولون من المهاجرین والانصار، اور دوسرے وہ کہ والذین اتبعوهم بإحسان، جو آگے چلے تو پیچھے وہ بھی چلے. دوسری انتہا پر ہو گئے منافقون. اب درمیان میں ہیں دو کیٹیگریز جن کا کہ یہاں پر ہم پچھلی مرتبہ مطالعہ کر چکے ہیں. وآخرون لا اعترفوا بذنوبهم، یہ وہ ضعفاء ہیں جن سے خطا ہو جاتی ہے، کوتاہی ہو جاتی ہے، لبیک نہیں کہہ سکے، مختلف مواقع پر سستی کا مظاہرہ ہو گیا یا بخل کا مظاہرہ ہو گیا یا کوئی اور کوتاہی ہو گئی، لیکن اعتراف کرتے رہے، جھوٹ نہیں بولا. یہ لفظ اعتراف ہے اصل میں کہ جو یوں سمجھیے کہ لائن آف ڈیمارکیشن ہے. جھوٹا بہانہ اب نفاق کی پہلی سٹیج، جھوٹی قسم دوسری سٹیج. اتخذوا ایمانہم جنتا فصدوا عن سبیل اللہ، انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا ہے. اور تیسری پھر عداوت. لیکن جو لوگ کوتاہی تو ہو جاتی ہے لیکن یہ کہ اس کوتاہی کا اعتراف کر لیتے. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، انہوں نے ملا جلا دیے ہیں، کچھ نیک کام بھی کرتے ہیں، کچھ برے کام بھی ہو جاتے ہیں، خطائیں بھی ہو جاتی ہیں، کوتاہیاں بھی ہو جاتی ہیں. عفا اللہ یتوب علیہم، چونکہ نفاق ان میں نہیں ہے، اگرچہ ظاہر میں دیکھنے میں یہ منافقین پہلی سٹیج کے جو ہوں گے اور یہ جو ضعفاء ہیں یہ ایک سے نظر آئیں گے ظاہر میں، اللہ جانتا ہے، یہ اعتراف کر رہے ہیں اور یہ جھوٹ بول رہا ہے، لہذا ان کا معاملہ منافقین کا ہے. اور یہ لوگ جو ہیں جنہوں نے اعتراف کیا ہے، فرمایا عفا اللہ یتوب علیہم، امید ہے اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول فرمائے گا. ان اللہ غفور الرحیم، اللہ غفور الرحیم ہے. خود من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، اب علاج بتا دیا حضور کو، ان کے اموال میں سے صدقہ قبول کر لیجئے، اسی سے تطہیر ہو جائے گی، تزکیہ ہوگا. یہ دنیا کی محبت ہے جس کی وجہ سے کوتاہی ہو جاتی ہے، بریک لگ جاتا ہے، لبیک نہیں کہہ پاتے، جان اور مال کی جو ہے محبت ہے کہ جو ان کے پاؤں روک لیتی ہے. تو اگر مال میں سے صدقہ نکالیں گے، اور حضور آپ قبول کر لیجئے ان کا صدقہ، جبکہ منافقین کے بارے میں کہہ دیا گیا کہ اب ان کا کوئی صدقہ قبول نہ کیجیے گا، لیکن ان ضعفاء کا صدقہ جو ہے قبول کیا جائے گا، آپ ان کا صدقہ قبول کر لیا کیجئے. خود من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم، ان کے لیے دعا بھی کیجئے، خود بھی شفقت کیجئے. ان صلاتک سکن لہم،
یقیناً آپ کی دعا ان کے حق میں یا آپ کی شفقت اور عنایت، یہ میں وضاحت پچھلی مرتبہ کر چکا ہوں، دونوں مفہوم اس کے ہیں، یہ ان کے لیے باعث تسکین ہے. واللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے. علم یعلم ان اللہ ہوا یقبل توبہ عن عباده، کیا انہیں معلوم نہیں ہے؟ یعنی انہیں معلوم رہنا چاہیے کہ اللہ اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے، ویاخذ الصدقات، اور صدقات قبول فرما لیتا ہے. وان اللہ هو التواب الرحیم، اور اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول فرمانے والا، رحم فرمانے والا ہے. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، اور ان سے یہ بھی کہہ دیجئے اب عمل کی کوشش کرو، مزید آگے بڑھو، کوتاہیاں جو ہیں اپنی ان کی تلافی کی کوشش کرو، اللہ بھی دیکھے گا تمہارے آئندہ طرز عمل کو، اللہ کے رسول بھی دیکھیں گے، اہل ایمان بھی دیکھیں گے. وستردون علی عالم الغیب والشہادت فینبئکم بما کنتم تعملون، اور پھر تمہیں لوٹا دیا جائے گا اس ذات کی طرف کہ جو کھلے اور چھپے، حاضر اور غائب سب کے جاننے والی ہے، وہ تمہیں جتلا دے گا ٹھیک ٹھیک جو کچھ کہ تم نے کیا تھا. ایک اور کیٹیگری ہے، یہ تو گویا کہ ایک مستقل سے وصف والے لوگ ہیں، ضعف ایمان یا ضعف ارادہ کے مستقل مریض ہیں، کبھی ایمان کی طرف، انفاق کی طرف، جہاد کی طرف رغبت بھی ہو گئی، چل بھی لیے، کبھی کوتاہی ہو گئی، اعتراف کر لیا، استغفار کیا، حضور کے پاس آ کر بھی استغفار کی درخواست کی کہ آپ بھی معاف کر دیجئے اور اللہ سے بھی ہماری دعا کی. لیکن کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو نہایت مومن صادق، بلکہ السابقون الاولون میں سے، لیکن ان سے بھی کوتاہی ہو گئی. یعنی بشریت سے کوئی انسان کسی وقت بھی، وہ بالکل علیحدہ تو نہیں ہو سکتا، بشریت تو لازمہ ہے، اس کے تقاضے رہیں گے، شیطان کو بھی کھلی چھوٹ ہے، ہر انسان کو ورغلانے کی کوشش کرتا ہے، داؤ لگاتا رہتا ہے، تو اچھے سے اچھے آدمی پر بھی کسی وقت حملہ کاری ہو جاتا ہے. اور اس کی کیا کیفیات ہوتی ہیں، کیا نفسیات ہوتی ہیں، اب یہاں تذکرہ جو ہے جو اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ سابقون الاولون من الانصار میں سے ایک صحابہ حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کی طویل حدیث میں نے آپ کو سنانی، اس لیے کہ یہ لیلۃ العقبہ، اب عقبہ اولا اور عقبہ ثانیہ دو بیعتیں حضور نے لی تھیں، ایک گیارہویں سن میں وحی کے بعد، ایک بارہویں سن میں، ہجرت سے دونوں پہلے ہیں. پہلی میں 12 افراد نے بیعت کی تھی، دوسری میں 72 نے کی تھی، اور یہ حاضر تھے عقبہ میں، جیسا کہ حدیث میں آپ دیکھ لیں گے، تو یہ انصار کے سابقون الاولون میں سے ہیں. معلوم ہوا کہ بڑے سے بڑے آدمی سے بھی کسی وقت خطا ہو سکتی ہے، بشریت جو ہے اس سے منفک نہیں ہے، علیحدہ نہیں ہے، وہ تو لگی رہتی ہے، شیطان بھی ہر وقت داؤ پہ لگا رہتا ہے، نفس بھی انسان کا جو ہے، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم نے انسان کو خود بنایا ہے، ہم جانتے ہیں اس کا نفس اندر سے کیا وسوسہ اندازیاں کرتا ہے، ہمارے تو علم ہے. اس حوالے سے میں نے عرض کیا تھا، ان کے بارے میں فرمایا وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ، کچھ اور بھی ہیں جن کے معاملے کو اللہ کے فیصلے کے لیے ملتوی کر دیا گیا ہے، نہ تو ان کے لیے اعلان عام توبہ کا ہو رہا ہے ابھی، نہ انہیں ابھی فوری طور پر کوئی سزا دی گئی ہے. مرجون، ارجا کہتے ہیں کسی معاملے کو ڈھیل میں ڈال دینا، ملتوی کر دینا. مرجون علی امر اللہ، اما یعذبہم و اما یتوب علیہم، اللہ چاہے گا تو انہیں عذاب دے گا، سزا دے گا، اور چاہے گا تو ان کی توبہ قبول فرما لے گا. واللہ علیم الحکیم، اللہ علیم اور حکیم ہے. اب اس کے بعد ہے وہ آیات جو میں نے آج تلاوت کی، جب ان کا ذکر ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی. لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین تبعوه فی ساعۃ العسرۃ من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم ثم تاب علیہم. توبہ کے دونوں معنی ہیں، اللہ نے توبہ قبول فرما لی، لیکن یہاں کچھ اور معنی ہوں گے، اس لیے کہ نبی کے لیے بھی لفظ آ رہا، تو نبی کے لیے کون سی توبہ ہے کہ جو اللہ نے قبول فرمائی. توبہ کہتے ہیں عنایت کو، جیسے صلاح کا میں نے مفہوم بیان کیا تھا پچھلی مرتبہ، اللہ تعالیٰ نے نظر کرم فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ نے نظر عنایت فرمائی ہے. لقد تاب اللہ علی النبی، نبی پر، والمہاجرین والانصار، اور ان مہاجرین اور انصار پر، رضی اللہ تعالی عنہم، الذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرۃ، جنہوں نے ان کا ساتھ دیا، ان کے پیچھے پیچھے ان کے ساتھ چلے، ساعۃ العسرۃ بڑی تنگی کے وقت میں، تبوک کی جنگ جو ہے بڑے سخت وقت میں ہوئی، اس کا کچھ نقشہ جو ہے حدیث میں بھی آ جائے گا.
من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم، اس کے بعد کہ ان میں سے ایک گروہ کے دل کچھ کجی کی طرف مائل ہو گئے تھے۔ یہ ہے بشریت، ہر انسان پر ایک مرتبہ تو مرحلہ آ جاتا ہے نا، سوچتا ہے کچھ فوراً جھٹک دیتا ہے نفس کے وسوسے کو، کچھ کو تھوڑا سا وقت لگ جاتا ہے۔ غزوہ احد کے موقع میں بھی 300 تو منافق ہی چلے گئے تھے، اس کے بعد بھی دو اور تھے قبیلے جن کو عارضی طور پر جو ہے ان کے اندر بھی تزلزل پیدا ہو گیا تھا، لیکن پھر ان کے پاؤں جم گئے، اللہ نے جما دیا۔ اسی طرح فرمایا من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم ثم تاب علیہم، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان پر عنایت فرمائی۔ انہ بہم رؤوف الرحیم، اللہ تعالیٰ ان کے حق میں بہت مہربان ہے، رحم فرمانے والا۔ وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا، اور اللہ نے نظر عنایت فرمائی ہے ان تین پر بھی جن کا معاملہ ملتوی کر دیا گیا تھا۔ یہ تین صحابہ ہیں، حدیث میں ان کا تذکرہ آ جائے گا۔ حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت، جبکہ زمین اپنی پوری وسعت کے باوجود ان پر تنگ پڑ گئی، یعنی زندگی اجیرن ہو گئی، جینا محال ہو گیا۔ وضاقت علیہم انفسہم، اپنی جانیں ان پر بھاری ہو گئیں۔ وظنوا ان لا ملجا من اللہ الا الیہ، اور جب انہیں یہ یقین ہو گیا کہ اللہ تعالی سے بھاگ کر جانے کی جگہ تو کوئی نہیں ہے سوائے یہ کہ اسی کے دامن میں پناہ لی جائے، اللہ کی سزا سے، اللہ کے غضب سے، اللہ کی پکڑ سے بچانے والا اور کون ہے۔ بالکل وہ نقشہ یہاں جیسے کہ بچے کو اگر ماں مارتی ہے تو بچہ ماں سے لپٹتا جائے گا کہاں، ماں کو چھوڑ کر کہاں جائے گا۔ ماں مار رہی ہے، سزا دے رہی ہے، لیکن وہ لپٹتا ماں سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اگر سے اظہار ناراضگی فرمایا، لیکن انہوں نے تو فوراً جب یہ محسوس کر لیا کہ ہمارے لیے تو کوئی اور جگہ ہے ہی نہیں، جائیں کہاں، لہذا وہ اللہ کی جانب جو ہے انہوں نے توبہ کی، رجوع کیا۔ ثم تاب علیہم، اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ لیتوبوا، اللہ نے نظر عنایت فرمائی کہ وہ توبہ کریں، توبہ کی توفیق بھی اللہ کی طرف سے عنایت ہوئی۔ ان اللہ هو التواب الرحیم، یقیناً اللہ تعالیٰ بہت توبہ کو قبول فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے اہل ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو اور راست بازوں کے ساتھ ہو جاؤ، السابقون الاولون میں شامل ہونے کی کوشش کرو، والذین تبعوهم بإحسان میں شامل ہونے کی کوشش کرو۔ یا اگر کوئی ضعف ارادہ کا مریض ہے تو بہرحال اعتراف کرتا رہے، وہ بھی وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جن کے لیے توبہ کی بڑی امید دلوا دی گئی ہے۔ اب یہ جو تین حضرات ہیں، ان میں سے ایک نے اپنا واقعہ پوری تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے، اور میرے معلومات کی حد تک یہ طویل ترین حدیث ہے۔ میں نہیں کہہ سکتا کہ آج کی نشست میں وہ پوری ہم پڑھ سکیں گے۔ آج جب میں بیٹھا تھا اس کو دیکھنے کے لیے تو مجھے یاد آیا کہ غالباً 8-10 سال پہلے میں نے یہ حدیث ایک مرتبہ یہاں پہلے بھی بیان کی۔ میرے پیش نظر اصل میں بات کیا ہے، ایک تو یہ کہ انسان شناسی جو ہے یہ بہت ضروری ہے تحریکوں کے لیے، اور خاص طور پر تحریکوں کے قائدین کے لیے۔ انہیں اندازہ ہونا چاہیے میرا قوم ساتھی کس کیٹیگری کا ہے، یہ اگر ساتھیوں کا اندازہ صحیح نہ ہو تو پھر مس ہینڈلنگ ہوتی ہے، اس کے پھر غلط نتائج نکلتے ہیں، رد عمل ہوتا ہے۔ تو صحیح انسان کو، اور یہ قرآن مجید میں یہ مضامین اس لیے کیوں آئے، آخر کوئی سبب ہے، مختلف اصطلاحات، صدیقین و شہداء و صالحین، آخر کوئی فرق و تفاوت تو ہے نا۔ اسی طریقے سے والسابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین تبعوهم بإحسان، پھر یہ کہ ایک ذوف ارادہ کے مستقل مریض ہیں، ایک وہ ہے جو سابقون الاولون میں سے ہوتے ہوئے ایک وقت میں ان سے خطا ہو گئے۔ یہ خطا کیسے ہوتی ہے، شیطان کا وسوسہ کیسے ہوتا ہے، نفس کی جو ہے وسوسہ اندازی اس کی کیا شکل ہوتی ہے، پھر قائد کی طرف سے ایسے لوگوں پر سختی ہوتی ہے جن سے توقع نہیں ہوتی، ان سے کوئی نہ باسپور سے نہ کوئی صدا ہے۔ منافقین آئے اور حضور نے کہا ٹھیک ہے جائیے، تشریف لے جائیے، جس نے اعتراف کر لیا اب اس کو سزا ملی۔ وہ مجھے یاد آ رہا ہے مکتب عشق کا انداز نرالا دیکھا، اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا، جنہوں نے تو صاف انکار کر دیا یا جھوٹ بول، جاؤ دفع ہو جاؤ، اب دفع ہو جاؤ بھی حضور نے تو نہیں کہا، ٹھیک ہے جی آپ کی توبہ قبول ہے، آپ کی یہ معذرت قبول ہے، جائیے۔ اس نے مان لیا کہ حضور صاف بات ہے کوئی عذر نہیں تھا، اچھا اب ان کے لیے سزا ہے۔
وہ صدا قرآن مجید میں نہیں ہے، وہ حضور نے تجویز کی ہے یا یہ وحی خفی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے بتایا، یہ قرآن مجید میں مذکور نہیں ہے. یہ ضرور ہے کہ قرآن مجید نے بھی کہہ دیا ہے کہ ان کے معاملے کو اللہ تعالیٰ نے ملتوی کر دیا، ملتوی کر دیا، اس کو فیصلہ نہیں کیا. اس کی تفصیل حدیث میں مل جائے گی. پھر یہ بھی معلوم ہونی چاہیے کہ یہ جو شیطان یا نفس کا اغوا ہوتا ہے کس نوعیت کا ہوتا ہے. صرف تاخیر کرو، ذرا چلو ابھی جانے دو، لشکر جا رہا ہے، تمہاری اونٹنی جو ہے بڑی تیز رفتار ہے، تم ذرا، یہ تو 30,000 کا لشکر چلے گا، تم جو ہے یہ ظاہر بات ہے کہ سلولی موو کرے گا، تم دو دن اور ٹھنڈی چھاؤں کا مزہ اپنے گھر کی استراحت جو ہے حاصل کر لو، پھر ذرا تیزی سے دوڑ کر لشکر کے ساتھ مل جاؤ. یہ جو تاخیر و تعویق ہے، کروں گا دین کے تقاضے پورے کروں گا، اپنے آپ کو وقف کر دوں گا، ذرا یہ کام کر لوں، ذرا ابھی یہ مسئلہ ہے، یہ ایک معاملہ ہے، یہ بچیوں کے ہاتھ پیلے کرنے ہیں، فلاں کام کرنا ہے، اس کے بعد بس پھر اپنے آپ کو ہمتن لگا دوں گا. پتہ نہیں وہ ہمتن لگانے کا وقت زندگی میں آتا ہے کہ نہیں آتا. کس کے پاس ضمانت ہے کہ موت اس سے پہلے نہیں آ لے گی؟ اور یہ گہن بوڑھے ہو گئے، جب جسم میں کچھ جان نہیں رہی تو اب کرو گے کیا؟ خاک وقت کرو گے بھی تو کیا کرو گے؟ نچڑ گئے، ساری صلاحیتیں تو ختم ہو چکی، وہ تو لگا دی دنیا کمانے میں. اس حوالے سے لے تو لال اور تاخیر و تعویق. پھر نفس کس طرح جھوٹ پر آمادہ کرتا ہے. دیکھیے انصار میں سے ایک شخص کے ساتھ نفس، اور وہ اعتراف کر رہے ہیں، صاف بات بیان کر رہے ہیں، انہوں نے اپنے آپ کو سپر ہیومن کے طور پر پیش نہیں کیا ہے، انسان تھے، بشر تھے، خطا ہو جاتی ہے، بس فرق یہ ہے اعتراف. یہاں سے منافقین سے علیحدہ ہو گئے، جھوٹ بولا، منافقین کی جو ہے پہلی ڈگری کی ٹی وی جو ہے وہ شروع ہو گئی. پھر اس حدیث میں آپ کو معلوم ہوگا جماعتی ماحول کس انداز کا ہوتا ہے، قائد کا کیا رول ہونا چاہیے، سخن دل نواز، جا پر سوز، کیسی کیفیت ہونی چاہیے، سزا بھی دے تو کس طرح دے، اس سزا کے دوران بھی طرز عمل کیا رہے، جماعتی ماحول کیسا ہونا چاہیے. یہ ساری چیزیں اصل میں جماعتی زندگی کے اعتبار سے بڑی اہم ہیں، بہت اہم. اور اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ حدیث ہمارے لیے، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جن کی زندگی میں سٹیسس ہے، وہ جو اقبال کا شعر ہے کہ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں. ٹھنڈے ٹھنڈے رہ رہے ہیں، اپنی زندگی ہے، اپنا پروفیشن ہے، اپنا دھندا ہے، اپنا کاروبار ہے، اپنے گھر بار ہے، پر لگے ہوئے نام کے طور پر کسی تحریک میں نام درج کروا لیا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں، کوئی جد و جہد نہیں، کوئی جانی و مالی انفاق نہیں، کوئی دھن سوار ہوئی نہیں. تو در حقیقت ان کا معاملہ اور ہے. لیکن جن لوگوں کو واقعتاً اللہ کی طرف سے توفیق ارزانی ہو گئی ہو، وہ واقعتاً متحرک ہوں، لگے ہوئے ہوں، ان کے لیے اس حدیث میں بڑی ایک رہنمائی ہے، پورا نقشہ. محمد الرسول اللہ والذین معہ صلی اللہ علیہ وسلم و رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہم اجمعین، ان کا ماحول کیا تھا، نقشہ کیا تھا، اس کا ایک بہت ہی عمدہ خاکہ ہے کہ جو ہمارے سامنے اس حدیث میں آ جاتا ہے. یہ حدیث متفقون علیہ ہے، مسلم اور بخاری دونوں میں موجود ہے، صحیح مسلم صحیح بخاری. جیسا کہ میں نے بار عرض کیا ہے کہ اس سے زیادہ حدیث کی سند کے اعتبار سے کوئی اور درجہ اونچا نہیں. وعن عبداللہ ابن کعب ابن مالک وکان قائد کعب رضی اللہ عنہ من بنیہ حین عمیہ، یہ جو حضرت کعب ابن مالک انصاری ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا بعد میں آ بھی جائے گا، یہ عقبہ یا تو اول میں تھے یا دوم میں تھے، یا سن 11 نبوی میں ایمان لا چکے یا سن 12 میں. ان کے بیٹے عبداللہ اس کے راوی ہیں. وعن عبداللہ ابن کعب ابن مالک وکان قائد کعب رضی اللہ عنہ من بنی ہے ہی نعمیہ، جب بڑھاپے میں ضعیفی میں حضرت کعب ابن مالک نابینا ہو گئے تھے، تو ان کے بیٹوں میں سے یہ بیٹا جو ہے عبداللہ ابن کعب، یہ ان کی انگلی پکڑ کر یا ان کی چھڑی پکڑ کر لے کے چلا کرتے تھے، کہیں جانا ہے تو نابینا آدمی ہے. ایک تو ہوتے ہیں جو بچپن میں نابینا ہو جائے، ان کی تو وہ چھٹی حس بہت بیدار ہو جاتی ہے، انہیں کسی کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ تو اپنی چھڑی سے خود ہی سارا کام خود چلا لیتے. لیکن یہ کہ جن کو جا کے بڑھاپے میں یہ عارضہ ہوا ہو، تو ان کے لیے ضرورت ہوتی ہے کہ کوئی انہیں لے کر جائے، انگلی پکڑے، کوئی چھڑی پکڑے. قال، اب یہ حضرت عبداللہ فرما رہے ہیں حضرت کعب کے بیٹے، سمعت کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ یحدث بحدیثہ حین تخلف عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی غزوۃ تبوک، کہ میرے سامنے بیان فرمایا میرے والد محترم حضرت کعب ابن مالک نے اپنی وہ ساری بات سارا واقعہ، جبکہ وہ غزوہ تبوک میں حضور سے پیچھے رہ گئے تھے، ساتھ نہیں گئے تھے، یہ خطا ان سے سرزد ہو گئی تھی. قال کعب، اب یہاں سے حضرت کعب کا قول شروع ہو رہا ہے. لما تخلف الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی غزوۃ غزاها قط الا فی غزوۃ تبوک، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی جنگیں لڑی ہیں اور جتنے بھی سفر کیے ہیں جنگوں کے لیے، میں تمام میں ساتھ رہا ہوں سوائے غزوہ تبوک کے. غیر انی قد تخلفت فی غزوۃ بدر ولم یعاتب احد تخلف عنہ، سوائے اس کے ایک اور بھی استثناء ہے کہ غزوہ بدر میں بھی میں ان کے ساتھ نہیں گیا تھا، لیکن غزوہ بدر میں ساتھ جانے والوں پر کوئی عتاب نہیں ہوا، کوئی بات پرس نہیں ہوئی، کوئی ناراضگی کا اظہار نہیں ہوا. انما خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والمسلمون یریدون عیر قریش، اس لیے کہ جب مدینہ سے حضور روانہ ہوئے تھے کسی جنگ کا اعلان کر کے چلے ہی نہیں تھے، وہ تو قریش کا قافلہ جو آ رہا تھا واپس ابو سفیان کی سرکردگی میں، اس کے تعاقب کے لیے نکلے تھے، تو لہذا کوئی جنگ کا معاملہ تھا ہی نہیں، کوئی اگر ساتھ نہیں گیا تو کسی بات پرس کا سوال ہی نہیں. حتی جمع اللہ تعالی بینہم وبین عدوہم علی غیر میعاد، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اور ان کے دشمنوں کو ایک جگہ پر جمع کر دیا، بغیر اس کے کہ کوئی وعدہ ہوا ہو، کوئی وقت معین ہوا ہو. یہ تو اللہ کی ایک مشیت تھی جو پوری ہو گئی. اللہ چاہتا تھا کہ یہ غزوہ بدر جو ہے یہ ام الفرقان بن جائے، وہ کر دیا. تو چونکہ مدینے سے نکلتے ہوئے کوئی اعلان تھا ہی نہیں، لہذا اگر میں ساتھ نہیں گیا تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں تھی. وقت شہید تو ماں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ العقبہ ہی نے تواصل میں علی الاسلام، اور میں حاضر تھا حضور کے پاس عقبہ کی رات جبکہ ہم نے اسلام پر بیعت کی تھی. معلوم ہوا یہ بیعت عقبہ اولا ہے، اس لیے کہ دوسری بیعت جو ہے وہ تو سم و طاعت، وہ تو جو گویا کہ جہاد کے لیے اور ہجرت کا ایک پیش خیمہ بننے کے لیے بیعت تھی، یہ اسلام کی بیعت جس میں الفاظ وہ تھے جو سورہ تحریم میں بیعت النساء کے لیے آئے. وما احب علی لیا بہا مشہد بدر و امکانت بدر اذکر فی الناس منہا، اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اگرچہ بدر کا تذکرہ لوگوں میں زیادہ ہے، لوگوں کو بدر کی جو ہے فضیلت کا زیادہ چرچا ہے لوگوں میں، لیکن یہ کہ مجھے یہ پسند نہیں ہے کہ میں بدر میں حاضر ہوتا اور وہاں حاضر نہ ہوتا. مجھے چونکہ وہاں کی حاضری کا شرف حاصل ہے، لہذا مجھے کوئی افسوس ہی نہیں ہے کہ میں بدر میں نہیں گیا. ویسے بھی معاملہ ایسا نہیں تھا، جنگ کا تو وہاں اعلان تھا ہی نہیں. وکانا من خبری ہی نہ تخلف تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی غزوہ تبوک، اور جو غزوہ تبوک میں میں حضور سے پیچھے رہ گیا تو اس کا پورا معاملہ یہ ہے. انی لم اکن قط اقوا ولا ایسر منی ہی نہ تخلف تو عنہ فی تلک الغزوہ، کہ میں جس زمانے میں اس غزوے میں پیچھے رہ گیا ساتھ نہیں گیا، جتنا اس زمانے میں میں قوی تھا صحت مند تھا اتنا کبھی نہیں رہا تھا. دیکھیے یہ اعتراف، اور جتنا میں فارغ البال تھا میرے پاس جتنے پیسے اور دولت اس وقت تھی اتنی بھی کبھی نہیں رہی تھی، یعنی کوئی عذر نہیں تھا، نہ کوئی مرض اور نہ یہ کہ کوئی افلاس ہے، کوئی راستے کا زاد راہ نہیں ہے. واللہ ما جمعت قبلہ راحلتین قط حتی جمعتہما فی تلک الغزوہ، اللہ کی قسم کہ میرے پاس کبھی بھی دو سواریاں جمع نہیں ہوئی سوائے اس کے کہ اس زمانے میں دو سواریاں میرے پاس موجود، دو اونٹنیاں بدی ہوئی ہیں ایک ایک کی جگہ بھی. ولم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرید غزوۃ اللہ وراہا بغیرہا، اور حضور کی عادت مبارکہ تھی ہر غزوے میں روانہ ہونے سے پہلے آپ اعلان نہیں کرتے تھے کہ ہم ادھر جا رہے ہیں، بلکہ آپ توریہ فرماتے تھے، اس لیے کہ جنگی جو ہے اس کی تدبیر ہے کہ دشمن کو پہلے سے معلوم نہ ہو جائے، تو توریہ اسے کہتے ہیں کہ ایسے الفاظ استعمال کیے جائیں کہ جس سے دوسرا غلط فہمی میں ہو جائے، جھوٹ بھی نہ ہو لیکن مغالتا ہو جائے لوگوں کو، یہ توریہ. تو ور رہا بغیر رہا حتیٰ کانت تلک الغزوۃ فغزاها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حرب شدید، یہاں تک کہ جب وہ غزوہ آیا اور اس غزوے میں بالکل اعلان تھا صاف صاف کہ ہمیں کہاں جانا ہے، ہمارا مقابلہ جو ہے وہ بھی سلطنت روما سے ہے، تبوک جانا ہے، یہاں تک کا اعلان کھلم کھلا. اور لیکن گرمی شدید تھی، حرب شدید واستقبل سفرا بعیدا ومفاضا،
اور یہ کہ آپ نے قصد کیا تھا بہت طویل سفر کا اور بڑے خشک ریگستان سے گزرنا تھا، پانی کی جہاں شدید جو ہے کمی تھی. مستقبل عدد عددا کثیرا، اور بڑی کثیر تعداد کے دشمن کے سامنے جانا تھا. ابھی تک تو جو تھیں جنگیں وہ اندرون ملک ہوئی تھی، غزوہ موتا کے اندر ایک سبق مل چکا تھا مسلمانوں کو کہ 100,000 کے ساتھ جو ہے 3,000 کا مقابلہ ہو گیا تھا. اب یہ ہے کہ جب غزوہ موتا بھی ہو چکا ہے اور سلطنت روما الرٹ ہو چکی ہے تو لاکھوں کی فوج لے کے آ سکتے ہیں، ہرقل کی فوجیں. تو حضور نے اعلان کر دیا تھا، کسی شے کو مخفی رکھا ہی نہیں. فجلا للمسلمین امرهم، تو حضور نے ساری بات مسلمانوں کے لیے واضح کر دی تھی. لیتاہبوا احبتا غزوہم، تاکہ وہ اپنے اس غزوے کے لیے پورا پورا سامان کر لیں، ایسا نہ ہو کہ کم سامان کے ساتھ نکلے. فاخبرهم بوجههم الذي يريد، تو انہوں نے انہیں مطلع کر دیا تھا کہ جانا کدھر ہے، قصد کہاں کا ہے، سلطنت روما کا ٹکراؤ. والمسلمون مع رسول الله كثير، اور مسلمان بھی اس غزوے میں اللہ کے رسول کے ساتھ بڑی کثیر تعداد میں تھے. 30,000 کا لشکر لے کر حضور نے موو کیا. ولا يجمعهم كتاب حافظ، کوئی ایسا دفتر نہیں ہے، رجسٹر نہیں ہے کہ جس میں ان کے سب کے نام درج ہوں. یرید بذلک الدیوان، اب یہ ان کے بیٹے کہہ رہے سے مراد یہ ہے، کتاب الحافظ سے مراد یہ کوئی رجسٹر نہیں تھا کہ جس میں وہ 30,000 کے نام لکھے ہوئے ہوں. قال کعب، اب حضرت کعب ہی کی بات پھر آگے شروع ہو رہی ہے. فقل رجل يريد ان يتغيب الا ظن ان ذلك سيخفى به ما لم ينزل فيه وحي من الله، تو جو بھی لوگ تھے انہیں یہ گمان تھا اگر پیچھے رہ جائیں گے تو پتہ نہیں چلے گا ہمارا، اتنی بڑی تعداد میں کہاں ایک ایک آدمی کا حساب کتاب ہوگا، جب تک کہ وہی ہی نازل نہ ہو جائے حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم تب تو ٹھیک ہے، پھر تو یہ کہ ہمارا بھانڈا پھوٹ جائے گا. لیکن ورنہ یہ کہ 30,000 کے لشکر کی نفری اور حساب کتاب تو آج کا زمانہ تو تھا نہیں، کمپیوٹر تو تھے نہیں. وغذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلک الغزوۃ حین طابت السماء، طابت السماء، اور یہ غزوہ آپ نے کیا ہے اس وقت، سفر اس وقت اختیار کیا ہے جبکہ پھل پکے ہوئے تھے، کھجوروں کی فصل بالکل تیار. گویا کہ اس میں اشارہ ہو رہا ہے کہ اب چلے جائیں گے تو اتارے گا کون؟ کھجور کی فصل اتارنا کو آسان کام تو نہیں، کھجور کے درخت پر چڑھنا یہ خواتین کا کام تو ہے نہیں. وزلال، اور سائے بھی لمبے ہو گئے تھے، یعنی یہ کہ موسم بھی اب اچھا آ رہا تھا مدینے میں. فانا الیہ اثر، اور یہ چیزیں وہ ہیں کہ جن کی طرف میرا بڑا میلان تھا، سایہ ہے، اچھا موسم آ گیا ہے، فصل پکی ہوئی ہے. فتجہ قضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والمسلمون معہ، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پوری تیاری فرمائی، ساز و سامان آپ نے پورا تیار کیا، اور تمام مسلمان جو ہے آپ کے ساتھ وہ بھی انہوں نے اپنی اپنی سواریاں اپنے اپنے زاد راہ کا اہتمام کیا. وتفق تو اغدو لے کے اتحجزا اتجہزا، میرا معاملہ یہ ہو گیا کہ میں صبح کو نکلتا تھا گھر سے کہ میں بھی کوئی سامان وامان کچھ جمع کر لوں، کچھ راستے کے لیے ستو وغیرہ بلوا کے ساتھ لے لوں. فارج ولم اقض شیئا، اور میں لوٹ آتا تھا بغیر کچھ کیے ہوئے. واقول فی نفسی، اور اپنے دل میں یہ کہتا تھا انا قادر علی ذلک، میں یہ سب کر سکتا ہوں، پیسہ میرے پاس ہے، میں کل جا کے خرید لوں گا، کیا ضروری تھا کہ آج ہی خریدا جائے. اذا اردت تو جب چاہوں گا کر لوں گا. فلم یزل یتمادا بی حتی سمر رب الناس الجن، میرے ساتھ تو یہی تاخیر و تعویق ہوتی رہی، آج کل تاخیر اور تعویق میں ٹالتا رہا، یہاں تک کہ لوگ جو ہے انہوں نے اپنی پوری پوری تیاری مکمل کر لی. حتی سمر رب الناس الجد، فاصبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غادیا والمسلمون معہ، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک صبح کو روانہ ہو گئے اور اہل ایمان مسلمان آپ کے ساتھ ہی بھی آپ کے ساتھ. ولم اقض من جہادی شیئا، اور میں نے ابھی تک اپنا کوئی سامان سفر درست نہیں کیا، کوئی زاد راہ بھی فراہم نہیں کیا. ثم غدوت، پھر اگلی صبح ہو گئی، فرجع تو پھر میں لوٹ آیا. ولم اقض شیئا، پھر میں نے کچھ نہیں کیا. فلم یزل یتبادا بھی، یہی کچھ ہوتا رہا میرے ساتھ. حتی اسرعوا وتفارقا تفارق الغزو، یہاں تک کہ سب لوگ جتنے بھی تھے وہ تیز رفتاری کے ساتھ، کوئی ذرا پیچھے ایک دن کی مسافت سے رہ گیا وہ بھی دوڑا، وہ بھی جا کے مل گیا.
اور یہ کہ وہ جنگ کے لیے ان کی روانگی ہو گئی، پورا سامان بندوبست ہو گیا۔ وہ ہمم تو آنا پہلا فادرے کا ہوں، تو میں نے ارادہ کیا کہ میں چلوں گا کل پرسوں، میں ذرا اور تیز رفتار، میری اونٹنی جو ہے وہ بڑی تیز رفتار ہے، میں انہیں پالوں گا، میں لشکر کے ساتھ جا ملوں گا۔ فیا لیتنی فعلتو ثم لم یقدر ذلک لی، کاش کہ میں ایسا کر لیتا، کاش کہ میں مزید لے تو لال نہ کرتا، مزید تاخیر و تعویق میں نہ ڈالتا، لیکن بس یہ میرے نصیب میں نہیں تھا۔ تفق تو اذا خرجت فی الناس بعد خروج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحزننی اللہ ارا لی اسوہ، اب جب حضور چلے گئے اور اہل ایمان چلے گئے تو مجھے اس سے بڑا رنج ہونے لگا کہ میں جب مدینے میں نکلتا تھا مجھے اپنی طرح کا کوئی آدمی نظر ہی نہیں آتا تھا، یا کوئی مریض ہے، کوئی لنگڑا ہے، میرے لیے کوئی مثال نہیں تھی، مجھ جیسا کوئی اور آدمی ہوتا تو چلیے کچھ جو ہے مرگے امبو جشن دارت کچھ نہ کچھ حوصلہ ہو جاتا ہے، لیکن یہ کہ مجھے اپنے جیسا کوئی مل ہی نہیں رہا تھا۔ الا رجلا مغموسا علیہ فی النفاق، یا تو ایسے لوگ تھے جن کے بارے میں گمان یہی تھا کہ یہ منافق ہیں، جن کے بارے میں تان تھا، لوگوں کو شک تھا، گمان تھا کہ وہ منافق ہیں، اور رجلا ممن عذر اللہ تعالی من الضعفاء، یا پھر وہ لوگ تھے کہ جن کو اللہ تعالی نے ویسے ہی معذور قرار دیا ہے، کمزور تھے، ضعیف تھے، بوڑھے تھے یا نابینا تھے۔ ولم یذکرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی بلغ تبوک، حضور نے بھی میرا ذکر نہیں فرمایا یا نہیں یاد فرمایا مجھے یہاں تک کہ حضور تبوک پہنچ گئے۔ فقال وهو جالس فی القوم بتبوک، اب تبوک میں حضور 15 دن مقیم رہے تھے یا 20 دن، تو ایسی ظاہر بات ہے جنگ تو ہوئی نہیں، ہرقل پہچان چکا تھا کہ یہ اللہ کے رسول ہے، ہرقل کے پاس نامہ مبارک پہنچا تھا، وہ ایک لمبی داستان ہے، وہ بھی کبھی حدیث آپ کو سناؤں گا، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی طویل حدیث ہے، وہ بھی اس میں بھی بڑی حکمتیں۔ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بیٹھے ہوئے تھے ایک روز تو آپ نے کہا ما فعل کعب ابن مالک، یہ کعب ابن مالک کو کیا ہوا، وہ کیوں نہیں آیا، اسے کیا ہوا؟ فقال رجل من بنی سلمہ، اب بنی سلمہ ایک گھرانہ ہے اس کا، انصار کا، ان میں سے ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ حبسہ مرداہ والنظم فی اتفہ، اے اللہ کے رسول اسے روک لیا ہے اس کی دو چادروں نے، مطلب یہ کہ بہت اچھا لباس پہنتا ہے اور یہ کہ ذرا اپنے دائیں بائیں دیکھتا رہتا ہے اپنے پہلوؤں کو، یعنی جسے احجاب کہتے ہیں، کوئی شخص جو ہے جوان ہو اچھے کپڑے پہن کر نکلا ہو تو پھر ذرا دیکھتا ہے میری کریز وغیرہ ٹھیک ہے نا، تو اپنے دونوں پہلوؤں کو دیکھتا رہتا ہے، اپنے ہی اپنے اندر مگن ہے، تو ایک بڑی بیک بائٹنگ کی انداز کی ایک بات جو ہے ایک شخص کی طرف سے ہو گئی۔ حبسہ مرداہ والنظر فی اتفہ فقال له معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، تو اس شخص کو ڈانٹ دیا حضرت معاذ بن جبل نے رضی اللہ تعالی عنہ، بے سما قلتا، بہت بری بات ہے جو تم نے کہی ہے، بہت غلط حرکت ہے جو تم نے کی ہے، اس وقت اپنے بھائی کا کے بارے میں یہ سوئے زن تم کر رہے ہو، بیک بائٹنگ کر رہے ہو، غیبت کر رہے ہو۔ واللہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، اللہ کی قسم ما علمنا علیہ اللہ خیرا، ہمیں تو کعب ابن مالک کے بارے میں سوائے خیر کے بھلائی کے اور کوئی چیز معلوم نہیں، وہ آدمی نیک ہے، مومن صالح ہے، سب کچھ ہے، ہمارے علم میں کوئی بات ایسی نہیں ہے کہ جو اس کے خلاف جاتی ہے۔ فسکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر خاموشی اختیار فرمائی۔ فبینا ہوا علی ذالک، ابھی یہ ساری گفتگو ہو ہی رہی تھی، را رجلا مبیضا، دیکھا آپ نے کہ دور سے کوئی سفید پوش چلا آ رہا ہے، مطلب سفید سا دھبا نظر آیا کہ کوئی آدمی آ رہا ہے، یزول بہ سراب، وہ جو صحرا تھا اس صحرا میں سے جیسے کہ کوئی چیز طلوع ہوتی ہے، سورج طلوع ہوتا ہے، ایسے ہی کوئی شخص اچانک جو ہے طلوع ہونا شروع ہوا بہت فاصلے پر۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل ابا خیسما، تو حضور نے فرمایا یہ ابو خیسما ہونے چاہیے رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بھی ایک انصاری صحابی ہے اور بڑے غریب تھے، ابھی ان کا تذکرہ ہو جائے گا۔ فیضا ہوا ابو خیسما الانصاری، تو اچانک بعد میں جب قریب آ گئے تو لوگوں نے پہچان لیا کہ واقعی جو حضور نے فرمایا تھا وہی بات ہوئی، یہ ابو خیسما انصاری تھے۔ وہ الذی تصدق بصاع تمر حین لمزہ المنافقون، اور یہ وہی صحابی ہیں انصاری جنہوں نے ایک سا کھجور جو ہے جب یہ غزوہ تبوک کے لیے چندہ مانگا گیا تھا اور لوگوں سے انفاق کی اپیل کی گئی تھی، تو وہ بھی رات بھر جو ہے ایک یہودی کے باغ میں وہ محنت کر کے تو کچھ کھجوریں انہوں نے حاصل کی تھیں, وہ کھجوریں لا کے پیش کی تھیں, اس پر بڑے فقرے چست کیے تھے منافقوں نے, جی ہاں جی ہاں ان کھجوروں کے بغیر تو یہ غزوہ ہو ہی نہیں سکتا. قال کعب, اب پھر کعب اپنی بات کو آگے بڑھا رہے ہیں, فلما بلغنی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد توجہ قافلا من تبوک, اب جب مجھے یہ اطلاع مل گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب تبوک سے روانہ ہو گئے ہیں مدینے کی طرف واپسی کے لیے, حضرنی بصی, اب مجھے فکر لاحق ہو گئی, رنج اور غم مجھ پر سوار ہو گیا, فتفت اتذکر الکذب, تو میں کچھ جھوٹے بہانے بنانے کی سوچنے لگا. اب یہ دیکھیے مشورہ اندازی ہو رہی ہے, نفس تو اپنا کام کرے گا چاہے وہ صحابی ہو چاہے غیر صحابی ہو, نفس سے تو محفوظ نہیں, لہذا یہاں پر اب وہ نفس کی وسوسہ اندازی شروع ہوئی. وہ اقول, اور میں اپنے دل میں یہ سوچتا تھا, بما اخرج من سخطہ غدا, میں حضور کے عتاب سے سرزنش سے کل کس ذریعے سے بچ سکتا ہوں, کوئی ایسا بہانہ بناؤں کوئی بات ایسی کہوں جس سے کہ حضور کی ناراضگی نہ ہو, واستعین علی ذلک بکل ذی رای من اہلی, اور میں اپنے سب گھر والوں میں سے بھی جو بھی کوئی رائے اور مشورہ دینے کے اہل ہو سکتے تھے ان سے بھی میں مشورہ کر رہا تھا, مجھے بتاؤ مجھے میں کیا بات کروں, حضور تو اب آنے والے ہیں مجھے ان کے سامنے پیش ہونا ہوگا. فلما قیلا, جب یہ خبر آ گئی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد اضل قادما, کہ اب تو اللہ کے رسول آیا ہی چاہتے ہیں, بس اب بہت قریب پہنچ چکے ہیں, ورود مسعود آپ کا ہوا چاہتا ہے, ظاہر عنی الباطل, تو یہ سب باطل مجھ سے جدا ہو گیا رفع ہو گیا, یعنی اندر سے ایمان نے جوش مارا اور وہ شیطانی وسوسے اور نفسانی وسوسے جو ہیں ان کو دبا دیا. حتی عرفت انی لم انجو منہ بشیء ابدا, یہاں تک کہ مجھے یہ یقین کامل ہو گیا کہ میں کسی جھوٹ کے ذریعے سے نجات حاصل نہیں کر سکتا. فاجمعت صدقہ, تو میں نے سچی سچی بات پوری جو ہے اس کو اپنے ذہن کے اندر مستحضر کر لیا کہ جو سچی سچی بات ہے میں ان الفاظ میں جا کر حضور کے سامنے اعتراف کر لوں گا اور اپنی خطا جو ہے اس کا اعتراف کر لوں گا. واصبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قادما, وہ صبح آ گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے. وکان اذا قدم من سفر بدا بالمسجد, اور آپ کا معمول مبارک یہ تھا کہ جب آپ کسی سفر سے آتے تھے تو پہلے مسجد میں جاتے تھے. فرقا فی رکعتین, اور یہ اب رکعتیں دو رکعتیں نماز کی آپ پڑھتے تھے, اس سے شکرانہ کہیے, آئبونا تائبونا لربنا حامدونا, تو یہ بھی حمد کی ایک شکل ہے. ثم جلس للناس, پھر لوگوں سے ملاقات کے لیے بیٹھ جاتے تھے. فلما فعل ذلك جاءه المخلفون, اب جب آپ نے ایسا کیا, آیا آپ مسجد نبوی میں, آپ نے دو رکعتیں پڑھی, پھر آپ بیٹھ گئے, اب وہ لوگ آنے شروع ہوئے جو پیچھے رہ گئے تھے, منافقین کی اکثریت تھی. یعتذرون الیہ ویحلفون لہ, اب وہ بہانے بنا رہے تھے اور قسمیں کھا رہے تھے, خدا کی قسم اللہ گواہ ہے یہ عذر تھا یہ میری کوتاہی تھی. وکانوا بضعا وثمانین رجلا, اور یہ 84 سے لے کر 89 تک آدمی تھے, 80 سے اوپر, اور بضع کا لفظ آتا ہے 3 سے زیادہ 9 سے کم پر, یعنی 84 تھے یا یہ کہ 89 تک. فقبل منہم علانیتہم, تو اللہ کے رسول نے انہوں نے جو کچھ ظاہر کیا بیان کیا ان کی ظاہری بات کو قبول فرما لیا. وبایاہم, اور ان کی بیعت جو ہے قبول فرما لی. واستغفر لہم, اور ان کے لیے استغفار بھی کیا. ووکل سرائرہم الی اللہ, اور ان کا باطن کا معاملہ اللہ کے حوالے کیا. حتی جے, تو یہاں تک کہ اب میری باری آ گئی. فلما سلم, تو تبسم تبسم البغض, جب میں آپ کے سامنے بیٹھ گیا میں نے سلام کیا تو حضور کے چہرے پر جس کو کہتے ہیں غضب آلود تبسم نمودار ہوا, تبسم بھی ہے اور غصہ بھی. اب یہ دونوں چیزوں کو جمع کیجیے, یہ ہے وہ لطف و عنایت بھی ہے اور سرزنش اور عتاب بھی ہے. تبسم تبسم المغضب ثم قال تعال, پھر حضور نے فرمایا آؤ تشریف رکھیے, لیکن کہا ہوگا جس لہجے میں, آئیے آئیے تشریف رکھیے. فجے تو امشی حتا جلس تو بین یدیہ, تو میں آگے بڑھا یہاں تک کہ بالکل آپ کے سامنے جا کر بیٹھ گیا. فقال لی ما خلفک، اب حضور نے مجھ سے براہ راست سوال کیا تمہیں کس چیز نے پیچھے رکھا؟ الم تکن قد ابتعت زہرک، کیا یہ معاملہ درست نہیں ہے کہ تم نے تو سواری بھی خرید لی تھی، تمہارے پاس سواری بھی موجود تھی؟ قال، اب حضرت کعب کہتے ہیں میں نے عرض کیا، قلت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، انی واللہ لو جلست عند غیرک، اے اللہ کے رسول، اگر میں آپ کے سوا کسی اور شخص کے سامنے بیٹھا ہوتا، من اہل الدنیا، دنیا کا کوئی بھی شخص ہوتا اور آپ کے سوا، لرأیتُ انی سأخرج من سخطہ بعذر، تو میں سوچتا کہ میں کوئی جھوٹا بہانہ بنا کر اس کے غضب سے، اس کی سزا سے، اس کی عقوبت سے بچ سکتا تھا. لقد اعطیتُ جدلاً، مجھے بھی جھگڑا کرنا آتا ہے، یعنی مجھے بھی فصاحت بلاغت اور چکنی چپڑی باتیں بھی میں بنا سکتا ہوں، یہ سب جو کچھ کر کے گئے ہیں وہ میں بھی کر سکتا ہوں. ولکننی واللہ لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني، لیکن مجھے یہ معلوم ہو چکا ہے کہ خدا کی قسم اگر میں اس وقت کوئی جھوٹی بات بنا دوں، جھوٹا بہانہ آپ کے سامنے بنا دوں اور آپ اس پر مجھ سے راضی بھی ہو جائیں بظاہر، لَيُسْكِنَنَّ اللَّهُ يُسْخِطُكَ عَلَيَّ، مجھے اندیشہ ہے اللہ آپ کو ناراض کر دے گا مجھ پر، میرے باطن پر آپ کو مطلع فرما دے گا. وَإِنْ حَدَّثْتُكَ حَدِيثَ صِدْقٍ تَجِدُ عَلَيَّ فِيهِ، اور اگر میں سچی بات کروں گا جس پر آپ کو کچھ غصہ بھی آ جائے، کچھ آپ مجھ پر ناراض بھی ہوں، اِنِّي لَأَرْجُو فِيهِ عُقْبَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عاقبت کے حوالے سے میں اچھی امید رکھتا ہوں، آپ مجھے سزا دے لیں، آپ مجھے سرزنش کر لیں، ڈانٹ لیں، ڈپٹ لیں، جو کر لیں، میں اس کے لیے حاضر ہوں، لیکن یہ کہ میری عاقبت جو ہے مجھے امید ہے کہ سچ بولنے سے درست رہے گی. واللہ ما کان لی من عذر، اللہ گواہ ہے کہ میرے پاس کوئی عذر نہیں ہے، کوئی عذر نہیں تھا، کوئی حقیقی عذر نہیں تھا. واللہ ما کنت قط اقوى ولا ایسر منی حین تخلفت عنک، میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں، اقرار کرتا ہوں کہ میں جب آپ کے ساتھ نہیں گیا، پیچھے رہ گیا، اس وقت میں جتنا قوی اور صحت مند تھا، جتنا میرے پاس مال تھا، اتنا نہ میں کبھی صحت مند رہا پہلے، نہ اتنا کبھی غنی رہا. حتی تخلفت عنک فقال، اور یہاں تک کہ میں اس حالت میں بھی آپ کو میں نے آپ سے میں پیچھے رہ گیا. قال فقال، حضرت کعب فرماتے، اس پر حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اما ھذا فقد صدق، یہ ہے وہ شخص جس نے سچ بولا ہے. یعنی یہ کہ گویا کہ اس طرح آپ نے جو باقی لوگ ہیں ان کا پردہ ایک اعتبار سے چاک کر دیا، اشارے کنائے تو ہوتے ہی تھے. اما ھذا فقد صدق فقم، اب غصے کے ساتھ آپ کھڑے ہو جاؤ. حتی یقضی اللہ فیک، یہاں تک کہ اللہ کوئی فیصلہ کرے تمہارے بارے میں. یہ گویا کہ اب ان میں سے ایک ہے جن کا ثلاثۃ الذین خلفوا، تین دو آدمی اور تھے، بس سارا رجال من بنی سلمہ تھا، فتبعونی، بنو سلمہ شاید اسی خاندان سے ان کا تعلق ہے، بنو سلمہ کے لوگ جو ہیں وہ سب کے سب آئے اور وہ میرے پیچھے پیچھے چلے. فقالوا لی، انہوں نے مجھ سے کہا، واللہ ما علمناک اذنبت ذنبا قبل هذا، خدا کی قسم اس سے پہلے کبھی تم سے کوتاہی نہیں ہوئی، تم نے کوئی گناہ نہیں کیا، کوئی معصیت نہیں کی. لقد عجزت فی ان لا تکون اعتذرت الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بما اعتذر به المخلفون، یہ تم کیوں عاجز رہ گئے اس سے، تم بھی کوئی بہانہ جیسے اور لوگوں نے بہانے بنائے تھے، کچھ پیش کیے تھے، تم بھی کرتے تھے. فقالوا لی، واللہ ما علمناک اذنبت ذنبا قبل هذا، لقد عجزت فی اللہ تکون اعتذرت الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بما اعتذر به المخلفون، فقد کان کافی کا ذنب کا استغفار ہو، کافی کا ذنب کا استغفار ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ دیکھیے شیطان کا دھوکہ، چاہے تم جھوٹ بول دیتے، بہانہ بنا دیتے، اللہ کے رسول نے تمہارے لیے استغفار کرنا ہی تھا تو تمہارا گناہ معاف ہو جاتا. یہ دیکھیے ہیلا، یعنی جب اللہ کے رسول نے استغفار کر لینا تھا تو اللہ اپنے رسول کی شفاعت تو نہیں موڑ سکتا نا. یہی وجہ قرآن مجید میں فرمایا گیا، استغفر لہم او لا تستغفر لہم لن یغفر اللہ، ان تستغفر لہم سبعین مرۃ لن یستغفر اللہ، اے نبی آپ ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں، آپ 70 مرتبہ بھی استغفار کریں گے تو اللہ معاف کرنے والا نہیں. یہ تحریک میں، حرکت میں، جب مقابلہ ہو، جب پکار ہو، جب آگے بڑھنے کا وقت آئے، پیچھے رہ جانا جو ہے وہ اس طرح پیچھے ہے، اور پھر جھوٹے بہانے بنانا، ہاں اگر کوتاہی ہو گئی اعتراف کر لیا جائے تو وہ کیٹیگری دوسری ہو جاتی ہے، جھوٹے بہانے بنانا یہاں سے نفاق شروع ہو جاتا ہے۔ قال فوالله ما زالوا ينبئونني حتى اردت، اب دیکھیں یہ بھی لوگوں کی طرف سے بھی باتیں یہی آتی ہیں، حضرت کعب فرماتے ہیں وہ لوگ مجھ سے یہی کہتے رہے، تکرار کرتے رہے، یہاں تک کہ میرے اندر بھی ایک ارادہ سا پیدا ہونے لگا، ارجع الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں لوٹ کر جاؤں اللہ کے رسول کے پاس۔ دیکھیں یہ پھر کوئی بات نہیں چھپا رہے، سپر ہیومن ہونے کا کوئی یہاں پہ شائبہ ہی نہیں، صاف کہہ رہے کہ میرے دل میں بھی ان کے اس طرح سے بار بار کہنے سے، جاتے تم جاؤ بہانہ کو بنا دو کہ ہاں میں بھول گیا تھا حضور، میری یہ کوتا، میرا اصل میں سبب یہ تھا، تو حضور قبول کر لیں گے۔ جب وہ لوگ جو کٹر منافق ہیں ان کے قبول کر لیا، ان کے لیے بھی استغفار تو کیا تھا اللہ کے رسول نے، جب تمہارے لیے کریں گے تو اللہ کے رسول کا استغفار، اب اس کے بعد کیسے سزا کا سوال ہے؟ وہ تو سب معاف ہو ہی جائے گا، وہ تو شفاعت ہو گئی تو بس بیڑا پار ہے، کہ کچھ بھی ہو۔ یہ ہے اصل میں وہ سارا معاملہ جس نے کہ فتور پیدا کیا امت کے اندر، بے عملی پیدا کی ہے، اصل بات یہ ہے جو یہاں آ رہی ہے۔ حتی عرب تو الرجع الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاکذب نفسی، میں اپنے آپ کو خود جھٹلا دوں کہ میں نے اس وقت کوئی غلطی کی ہے، کوتاہی کی ہے۔ ثم قلت لهم، لیکن ایک دم اچانک، اللہ بچاتا ہے، اس ارادے کا ایک پیدا ہو جانا لیکن اللہ نے بچایا، جیسے حضرت یوسف کے معاملے میں آیا ہے، وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ، وہ جو بھی عزیز مصر کی بیوی تھی اس نے تو قصد کیا ہی تھا گناہ کا، اور یوسف بھی کر بیٹھتا اگر اللہ نے ان کو بچا نہ لیا ہوتا، اور برہان اپنی نہ دکھا دی ہوتی ہے ان موقع پر، آخر جوان نوجوان اور ایک ایسی عورت جو ہے گناہ کی دعوت دے رہی ہے، تو انسان ہی ہے تب، لیکن اللہ نے یہاں بچایا۔ تو میں نے ان سے کہا، حل لقی ہذا معی من احد، یہ جو معاملہ میرے ساتھ ہوا یہ کسی اور کے ساتھ بھی ہوا ہے؟ قالوا نعم، انہوں نے کہا ہاں، لقیہ ما کا رجلان فلا قالا مثلا ما قلتا، یہی معاملہ جو آپ کے ساتھ ہوا ہے وہ دو آدمیوں کے ساتھ اور ہوا ہے، انہوں نے بھی وہی بات کہی تھی جو تم نے کہی تھی، تو وکیل لہما مثل ما قیل لک، اور ان سے بھی وہی بات کہی گئی ہے کہ جاؤ اللہ فیصلہ سنائے گا جو تمہارے لیے کہی گئی ہے۔ قال قلت من ہما، میں نے پوچھا وہ دو کون ہیں اور؟ قالوا مرارۃ بن ربیع العمری وہلال بن امیہ الواقفی، ایک تو بنو عمرہ میں سے مرارۃ ابن ربیع رضی اللہ عنہ، اور دوسرے واقفی خاندان میں سے ہلال ابن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ قال فذکروا لی رجلین صالحین قد شہدا بدرن، اب یہ دو اشخاص کا معاملہ میرے سامنے جب انہوں نے رکھا، یہ تو بالکل نیک لوگ تھے، مومن صادق تھے، یہ بدری تھے، بدر میں حاضر رہے تھے، فیہما اسوۃن، میرے لیے اب ان کا اس کے لیے میرے ایک مثال ہو گئی، تو گویا کہ سہارا مل گیا۔ دیکھیں یہ جماعتی زندگی کے اندر یہ ہے، آپ کے ساتھ کوئی اور بھی ہو تو اس سے کس قدر سہارا ملتا ہے۔ قال فمضیت حین ذکروہما لی، تو پھر میں جب انہوں نے دو کا ذکر کیا تو پھر میں نے وہ خیال چھوڑ دیا اور میں صدق پر اپنے قائم رہا۔ ونہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن کلامنا ایھا الثلاثۃ من بین من تخلف عنہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تین سے گفتگو کرنے سے تمام مسلمانوں کو روک دیا، کوئی ان سے بات نہ کرے، یہ ہے سوشل بائیکاٹ، شدید ترین سزا، کوئی بات نہ کرے۔ قال فاجتنبنا الناس، اب لوگ ہم سے کنی کترانے لگے، اجتناب کرنے لگے، کوئی ہم سے بات نہیں کرتا تھا۔ او قال تغیروا لنا، یہ ان کے بیٹے عبداللہ کہہ رہے ہیں، یا انہوں نے یہ الفاظ کہے تھے کہ سب لوگ بدل گئے، ان کی رویش ہی بدل گئی، وہ لوگ جو ہمارے دوست تھے، ہمارے رشتے دار تھے، اب وہ تو یوم تبدل الارض غیر الارض، جبکہ زمین زمین نہیں رہے گی کچھ اور ہو جائے گی، آسمان آسمان نہیں رہے گا کچھ اور ہو جائے گا، لوگ ہی بدل گئے۔ حتی تنکرت لی فی نفس الارض فما ہی بالارض التی عارف، یہاں تک کہ یہ زمین مجھے میرے لیے اجنبی ہو گئی، یا وہ زمین تھی نہیں جو میرے لیے پہلے تھی۔ اب ایک ماحول میں آپ رہ رہے ہیں، کوئی آپ سے قریب ترین دوست آپ سے بات نہیں کر رہا، کوئی رشتہ دار آپ سے بات نہیں کر رہا، سب کے لیے آپ بات کرتے ہیں تو وہ منہ دوسری طرف کر لیتے ہیں تو وہ تو زمین جو ہے
فلبسنا علی ذالک خمسین لیلہ، ہم اسی حال میں 50 راتیں رہے یا 50 رات دن، فاما صاحبایا فاستکانا وقعدا فی بیوتہما،
تو میرے یہ دونوں ساتھی تھے ان کی تو ہمت جواب دے گئی، وہ اپنے گھروں میں بیٹھ گئے، وہ کہیں باہر نکلتے نہیں، اب باہر جائیں اور لوگوں سے بات کرنا چاہیں اور لوگ منہ موڑ لیں اس سے تو بہتر ہے کہ گھر میں بیٹھے رہیں، فی بیوتہما یبکیان، اب انہیں تو ایک ہی کام رہ گیا، ہر وقت روتے رہتے تھے،
وَأَمَّا أَنَا فَكُنْتُ أَشَبَّ الْقَوْمِ،
تو میرا معاملہ یہ کہ میں ان سب میں جوان تھا، واجدہم، اور میں ان میں جری بھی تھا، بہادر بھی تھا،
فَكُنْتُ أَخْرُجُ فَأَشْهَدُ الصَّلَاةَ مَعَ الْمُسْلِمِينَ،
میں نکلتا تھا اور جا کر مسلمانوں کے ساتھ نماز میں شریک ہوتا تھا جماعت میں،
وَأَطُوفُ فِي الْأَسْوَاقِ،
بازاروں میں گھومتا تھا،
وَلَا يُكَلِّمُنِي أَحَدٌ،
اور مجھ سے کوئی کلام نہیں کرتا تھا،
وَآتِيَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأُسَلِّمَ عَلَيْهِ،
اور میں جاتا تھا اللہ کے رسول کے پاس، میں سلام کرتا تھا،
وَهُوَ فِي مَجْلِسِهِ بَعْدَ الصَّلَاةِ،
اور نماز کے بعد آپ کا جیسے معمول تھا مجلس فرماتے تھے، بیٹھا کرتے تھے، تو آپ بیٹھے ہوتے تھے، میں جاتا تھا اور سلام کرتا تھا، فَأَقُولُ فِي نَفْسِي،
اور میں اپنے دل میں کہتا تھا، هَلْ حَرَّكَ شَفَتَيْهِ لِرَبِّ
السَّلَامِ، کیا حضور کے ہونٹوں میں جنبش آئی ہے سلام کا جواب دینے کے لیے، آواز تو نہیں آئی، سلام کا جواب تو حضور نے نہیں دیا، لیکن کئی ہونٹوں میں بھی جنبش آ گئی کہ نہیں، غیر ارادی طور پر ہونٹوں ہی میں جنبش آ گئی ہو تو اسی سے دل کو کوئی تقویت حاصل ہو جائے، اسی سے کوئی تسکین قلب حاصل ہو جائے،
فاقول فی نفسی هل حرک شفتی،
کیا آپ نے اپنے ہونٹوں کو حرکت دی ہے برد السلام ام لا، یا نہیں،
ثم اصلی قریبا منہ واسارق النظر،
پھر میں ان کے قریب ہو کر نماز پڑھتا تھا، اب فرض کیجئے فرض نماز تو ہو گئی، اب کوئی سنت ادا کی جا رہی تو میں حضور کے قریب جا کے نیت باندھتا تھا،
واسارق النظر، اور نظر چرا کے آپ کو دیکھتا رہتا تھا،
فَإِذَا أَقْبَلْتُ عَلَىٰ صَلَاتِي، جب میں اپنی نماز کی طرف متوجہ ہو جاتا تھا، نَظَرَ إِلَيَّ، حضور میری طرف دیکھتے تھے،
وَإِذَا أَلْتَفَتُ نَحْوَهُ
أَعْرَضَ عَنِّي، جب میں حضور کی طرف رک کر تھا آپ اپنا چہرہ پھیر لیتے تھے،
حَتَّى إِذَا طَالَ ذَلِكَ عَلَيَّ مِنْ جَفَّةِ الْمُسْلِمِينَ،
یہاں تک کہ اب یہ بھی دیکھیے حضور کی شفقت بھی ہے، معلوم ہے مومن صادق ہے، غلطی ہوئی ہے اعتراف کیا ہے، صدا ہے، اب دیکھیں صدا میں ثابت قدم رہتا ہے کہ نہیں رہتا، لیکن وہ شفقت تو ہے، ہدایت تو ہے، جب وہ نماز پڑھ رہے تو حضور دیکھ رہے، اور جب انہوں نے سلام پھیرا حضور کی طرف رخ کیا تو حضور نے اپنا چہرہ مبارک دوسری طرف کر لیا،
حتی اذا طال ذلك علیہ من جفۃ المسلمین،
جب یہ مسلمانوں کی طرف سے یہ سختی، یہ جفا، یہ مجھ پر بہت ہی شاخ گزری، بہت طویل ہو گئی، مشے تو میں ایک روز گیا،
حتی تصور کو جدار حائط ابی قتادہ رضی اللہ عنہ،
یہاں تک کہ میں ابو قتادہ کا جو باغ تھا اس کی دیوار، اس کی باڑ کو پھلانگ کر میں اس میں باغ میں داخل ہو گیا،
وہ ابن عمی، اور وہ میرے چچا داد بھائی تھے ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ،
واحب الناس الیہ، اور میرے محبوب ترین انسان تھے، میرے چچا داد بھائی، فرسٹ کزن، اور میرے بہت ہی محبوب دوست،
فسلمت علیہ فواللہ ما رد علیہ السلام،
میں نے انہیں سلام کیا تو خدا کی قسم وہاں علیحدگی میں کوئی دیکھنے والا نہیں، وہاں بھی انہوں نے مجھے سلام کا جواب دے دیا، یہ ہے ڈسپلن، یہ نہیں ہے کہ لوگوں کے سامنے تو مقاطعہ ہو رہا ہے اور چپکے سے، چونکہ اب یہاں کوئی اور دیکھنے والا ہے ہی نہیں، یہ ڈسپلن ہے اس جماعت کا، اللہ کے رسول کا حکم ہے، اللہ کے رسول کے حکم کی جو ہے پابندی ہو رہی ہے،
ما رد علیہ السلام فقلت لہ،
میں نے اسے کہا، یا ابا قتادہ انشدوا باللہ، اے ابو قتادہ میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر تم سے پوچھتا ہوں،
هل تعلمنی احب اللہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم،
کیا تم نہیں جانتے کہ مجھے محبت ہے اللہ سے اور اس کے رسول سے، یعنی تم تو جانتے ہو، تم میرے دلی حالات سے واقف ہو، تمہیں معلوم ہے کہ مجھے اللہ سے محبت ہے، اللہ کے رسول سے محبت ہے، فسکت، وہ خاموش رہے،
فعدت فناشدت،
میں نے دوبارہ قسم دے کر پوچھا، فسکت، وہ پھر خاموش رہے،
فعدت فناشدت،
پھر میں نے قسم دے کر تیسری مرتبہ پوچھا، فقال اللہ ورسولہ عالم، اب انہوں نے کہا یہ پیچھا چھوڑ ہی نہیں رہا ہے، تو جواب دیا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں، یہ ہے ڈسپلن، یہ ہے اعتماد، جب امیر کی طرف سے حکم آیا ہے، آپ کو امیر پر اگر اعتماد ہے تب اس اعتماد کے اوپر سارے معاملے کو قیاس کیجئے،
اگر امیر ہی پر اعتماد نہیں رہا،
کیونکہ میں یہ معاملہ جنرلائز کر رہا ہوں، وہاں تو اللہ کے رسول کا معاملہ تھا، لیکن اللہ کے رسول کی بہت سی حیثیتیں تھیں. ایک حیثیت میں جب وحی اتر رہی، آپ اللہ کے نبی ہیں، جب آپ وحی پہنچا رہے ہیں تو آپ اللہ کے رسول ہیں، جب آپ لشکر کی کمان فرما رہے ہیں تو آپ مسلمانوں کے سپہ سالار ہیں، جب کسی وقت کوئی مقدمہ سن رہے ہیں تو آپ وہاں کے چیف جسٹس ہیں. اور قرآن مجید بھی کہتا ہے اور حضور کی حدیث بھی ہے کہ اگر تم مجھ سے کوئی غلط فیصلہ کروا لے جاؤ گے، کوئی تم میں سے کوئی چرب زبان ہوتا ہے زیادہ، وہ اپنی بات کو اچھی طرح پیش کرتا ہے، اگر غلط فیصلہ کروا گیا تو اگر کسی زمین کے ٹکڑے کی میں نے ڈگری اس کے حق میں دے دی تو خدا کی قسم چاہے میری عدالت سے وہ ڈگری لے کر گیا ہو اور جہنم کا کوڑا لے کر گیا ہے. تو ایک قاضی کی حیثیت سے مجھ سے خطا ہو سکتی ہے، ایک انسان کی حیثیت سے خطا ہو سکتی ہے. اس حوالے سے یہاں میں نے کہا ہے کہ نبی کی کیفیات جو ہے اور نبی کی حیثیت جو ہے وہ مختلف. آخر قرآن مجید میں آیا ہے، حضور کو بھی ٹوکا گیا، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ لما تحرم ما احل اللہ لك تبتغي مرضات ازواج، کہ کیوں آپ نے اپنے اوپر حرام کر لی وہ شے کہ جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کی. تو نوٹ کیجئے کہ ایک قائد کی حیثیت سے حضور کے فیصلے، اب وہ ہر وقت جو ہے وحی جلی تو حضور نہیں سنا رہے ہوتے تھے، لیکن یہ کہ اس کا اعتماد ہے اللہ و رسول عالم، اللہ اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. فواز فاض کائنائے حضرت کعب فرماتے ہیں میری دونوں آنکھوں سے جھڑی لگ گئی، رونے شروع ہو گئے. وہ تولے تو حق کا تصورت الجدار، میں پھر وہاں سے پیٹ موڑ کر آیا اور میں نے پھر چھلانگ لگائی اور میں دیوار پھلانگ کر باہر آ گیا. تو بینا انا امشی فی سوق المدینہ، انہی دور میں انہی حالات میں میں مدینے کے بازار میں ایک روز چل رہا تھا. اذا نبتی من نبت اہل الشام، اچانک ایک دہقان یا کاشتکار یا زمیندار شام کے لوگوں میں سے، ممن قدم بالطعام، جو غلہ لے کر آیا تھا قافلہ، اس قافلے کے ساتھ لوگ آتے تھے جو آ کے یہاں غلہ بیچتے تھے، قدم بالطعام یبیعہ بالمدینہ، جو اپنے اس غلے کو مدینے میں بیچنے کے لیے آئے تھے، یقول، وہ کہہ رہا ہے لوگوں سے، من یدل علی کعب ابن مالک، کوئی ہے آپ میں سے جو مجھے کعب ابن مالک کا پتہ بتا دے، مجھے پہنچا دے کعب ابن مالک کے پاس. اب چونکہ کعب ابن مالک وہاں سے گزر ہی رہے تھے، فتفق الناس یشیرون لہ الی، لوگوں نے اشارے کرنے شروع کیے، وہ جا رہا ہے کعب، بولنا تو کسی نے تھا نہیں. حتی جانی، یہاں تک کہ وہ شخص میرے پاس آ گیا، فدفع الی کتابا من ملک غسان، اس نے مجھے ایک خط دیا شاہ غسان کی طرف سے. اب یہ غسان جو ہے در حقیقت شام کا ایک علاقہ، اور یہ وہ ہے کہ جو تھے تو عرب لیکن باج گزار تھے، یہ سلطنت روم آ گئے. وکن تو کاتبن، اس نے مجھے جو خط دیا، میں چونکہ پڑھا لکھا آدمی تھا، فقرات ہوں، تو میں نے اس خط کو پڑھ لیا، فاضافی ہے، تو اس میں کیا تھا؟ اس میں یہ درج تھا، اما بعد، یعنی شروع کے جو القابات تھے اس کے بعد، فإنہ قد بلغنا، شاہ غسان فرما رہے ہیں ما بدولت تک یہ خبر پہنچی ہے، ان صاحبتا قد جفاکا، کہ تمہارے آپ کے جو ساتھی ہیں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے آپ پر بڑی زیادتی کی ہے، بڑا ظلم کیا ہے. ولم یجعک اللہ بدار حوان ولا بضیعۃ، اور اللہ نے تو آپ کو اس ذلت کے لیے اور اس خاری کے لیے پیدا نہیں کیا ہے، آپ تو بڑے صاحب حیثیت ہیں، آپ کا بڑا درجہ. یہ اب دشمن جو ہے ایکسپلائٹ کرنے کی فکر کر رہا ہے، یہ ویک پوائنٹ ہے. اب چونکہ یہ ان کے لیے زندگی جو ہے وہ اجیرن ہو گئی ہے، یہ ہے گویا کہ لوہا نرم ہے، اس وقت ضرب لگائیں تو معلوم ہوا کہ کوئی ففتھ کالمسٹ عنصر یہاں پر پیدا کیا جا سکتا ہے. قد بلغنا ان صاحبک قد جفاک ولم یجعلک اللہ بدار حوان ولا مزعتا فالحقنا نواسک، آپ ہمارے پاس آئیے، ہم آپ کی قدر کریں گے، آپ کی دل جوئی کریں گے. فقلت حین قرأتها، جب میں نے اس کو پڑھا تو میں نے اپنے دل میں کہا، وہادہ اعظم من البلاء، یہ ایک اور نئی بلا نازل ہو گئی، یہ ایک اور آزمائش میرے لیے، ایک اور مصیبت اللہ کی طرف سے آ گئی. فتیمم تو بہت تنور، تو میں نے قصد کیا اسے فوراً جو ہے تنور کے اندر جھونک دیا، آگ کے اندر ڈال دیا. فس سجد پورا، حتی اذا مضت 40 من الخمسین، جب ان 50 میں سے 40 دن گزر چکے، وستلبس الوحی، اور وحی کا سلسلہ رکا رہا، وہی آئی نہیں رہی، اللہ کا فیصلہ آئی نہیں رہا. اذا رسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاتینی فقال، تو اچانک اللہ کے رسول کا رسول، اللہ کے رسول کا ایلچی پیغامبر آیا میرے پاس، اس نے کہا،
ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا مرکا ان تعتذر امراتک، اللہ کے رسول کا حکم تمہیں یہ بھی ہے کہ اپنی بیوی سے علیحدہ ہو جاؤ. فقلتو، تو میں نے دریافت کیا، اطلقہا ماذا افعل، میں طلاق دے دوں اسے یا کیا کروں، کیا حکم ہے وضاحت کیجئے. قال لا، اس نے کہا ایلچی نے، نہیں نہیں طلاق نہیں دینی ہے، بل اعتزلها فلا تقربنها، بس تم اسے علیحدہ رہو، اسے مقاربت نہ کرنا، اس کے قریب نہ جانا. وارسلا الى صاحبیہ بمثل ذلک، اور حضور نے یہی پیغام میرے ان دونوں ساتھیوں کے گھروں میں بھی پہنچا دیا کہ اپنی بیویوں سے علیحدہ رہو. فقلت لامراتی، تو میں نے اپنی بیوی سے کہا، الحقی باہل کے فکونی عندہم، بھائی جاؤ تم اب اپنے گھر والوں کے پاس، اپنے میکے والوں کے ہاں وہیں رہو، حتی یقضی اللہ فی ھذا الامر، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس معاملے کا فیصلہ سنا دے. فجاءت امراۃ ہلال ابن امیہ، کا جو دوسرے ساتھی تھے حضرت ہلال ابن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی بیوی جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی. فقالت له، انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ ان ہلال ابن امیہ شیخ ضائع، اے اللہ کے رسول، ہلال ابن امیہ جو ہے بہت ضعیف اور بہت ہی کمزور اور بوڑھے آدمی ہیں، شیخ ضائع لیس له خادم، اور کوئی خادم ہے نہیں. فہل تکرہ ان اقدمہ، کیا آپ کو یہ چیز ناپسند ہے کہ میں ان کی خدمت کرتی رہوں؟ قال لا، آپ نے فرمایا نہیں، خدمت کرو، ولیکن لا یقربنک، لیکن وہ تمہارے ساتھ مقاربت نہ کرنے پائیں، تمہارے قریب نہ پھٹکنے پائیں. فقالت، تو انہوں نے عرض کیا حضرت ہلال ابن امیہ کی اہلیہ نے، فقالت انہ واللہ ما بہ من الحرکت الا شیء واللہ ما زال یبکی منذ کان من امرہ ما کان الا یومہ ھذا، اللہ کی قسم ہے اللہ کے رسول، ان میں تو سرے سے کوئی حرکت ہی نہیں کسی بات کے لیے کوئی، اور وہ تو اس وقت سے مسلسل رو رہے ہیں، رونے کے سوا کوئی کام ہی نہیں، مقاربت کا کیا سوال ہے. ما کان الا یومہ ھذا، فقال لی بعض اہلی، تو مجھ سے بھی کہا میرے کچھ گھر والوں نے، لو استاذنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی امراتک فقد آذن لامرات ہلال ابن امیہ ان تخدمہ، تو تم بھی جس طریقے سے ہلال کی بیوی نے جا کر اجازت حاصل کر لی ہے، تم بھی اپنی بیوی کے بارے میں اجازت حاصل کر لو کہ تمہاری خدمت میں رہے. فقلت، تو میں نے کہا، لا استاذن فیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کہا نہیں، میں اجازت طلب نہیں کروں گا اللہ کے رسول سے. وما یدرینی ماذا یقول، ایک تو یہ کہ مجھے معلوم نہیں کہ وہ کیا جواب دیں. اذا استاذنتہ، جبکہ میں ان سے اجازت مانگوں، فیہا وانا رجل شاب، اور دوسری بات یہ کہ میں جوان آدمی ہوں، ہلال بوڑھے ہیں، اگر بیوی پاس ہوگی پتہ نہیں میں کبھی جو ہے اپنے اوپر ضبط نہ کر پاؤں، لہذا میں یہ بات جو ہے اپنے لیے یہ خطرہ مول نہیں لینا چاہتا. فلبست بذلک عشر لیال فکمل لنا خمسون لیلہ، تو اسی طرح سے 10 دن اور گزر گئے یہاں تک کہ 50 دن مکمل ہو گئے. حین نہی عن کلامنا ثم صلیت صلاۃ الفجر، جبکہ ہمارے ساتھ اس سوشل بائیکاٹ کو 50 دن گزر گئے. فبین انا جالس ثم صلیت صلاۃ الفجر صباح 50 لیلۃ علی ظہر بیت من بیوتنا، تو یہ جو 50ویں شب تھی اس کی جب صبح ہوئی تو میں نے صبح کی نماز اپنے گھروں میں سے ایک گھر کی چھت پر پڑھی، مسجد میں نہیں گئے، اپنے ہی کسی کوٹھے کی چھت کے اوپر آپ نے نماز پڑھی. فبینا انا جالس علی الحالۃ التی ذکرہ اللہ تعالی منا، تو میں اسی حال میں تھا جو حال ہمارا وہ ہے جو اللہ نے ہمارا حال کا نقشہ کھینچ دیا ہے. ضاقت علی نفسی و ضاقت علی الارض بما رحبت، وہ آیات جو ہیں ہم پڑھ چکے ہیں، ان کا ترجمہ کر چکے ہیں. مجھ پر میری جان بھاری ہو چکی تھی، جینا اجیرن ہو چکا تھا، زمین اپنی ساری کشادگی کے باوجود مجھ پر تنگ پڑ چکی تھی. سمے تو سو تسارے خن او فاصلہ، میں نے سنا کہ ایک پکارنے والا سلا، سلا ایک پہاڑ ہے مسجد نبوی کے قریب، وہاں کوئی شخص اوپر چڑھا ہوا وہ چیخ کر کہہ رہا، یقول بعلی صوت ہی، اپنی بلند ترین آواز پر، یا کعب ابن مالک ابشر، اے مالک کے بیٹے کعب تمہارے لیے بشارت ہو. فخررت ساجدا وعرفت انه قد جاء فرج، میں فوراً سجدے میں گر پڑا اور مجھے معلوم ہو گیا کہ رہائی آ گئی اللہ تعالی کی طرف سے یا نبی کی طرف سے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی وضاحت بعد میں آئے گی، ہماری جو ہے وہ توبہ کے قبول کا اعلان ہو گیا. فآذن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الناس بتوبت اللہ عز وجل علینا، تو حضور نے صلاۃ الفجر کے بعد اسی روز اسی وقت ہمارے توبہ کی قبولیت کی اطلاع دے دی لوگوں کو، ہی نہ صلی صلاۃ الفجر، جبکہ آپ نے صلاح نماز فجر پڑھی، فذهب الناس يبشروننا، اب دوڑے وہاں سے لوگ کہ ہمیں بشارت دیں، فذهب قبل صاحبی مبشرون، میرے اپنے دو دوست تھے جو میری طرف لبکے کہ مجھے بشارت دیں، ورکض الی رجل فرسا، اور ایک گھڑ سوار ہو کر گھوڑے پہ چڑھ کر دوڑا، معلوم ہوتا ہے خاصے فاصلے پر ان کا مکان ہوگا، اس لیے مسجد میں نماز نہیں پڑھی تھی، وصا صائم من اسلم قبلی واوفى على الجبل، اور ایک جو ہے بنی اسلم میں سے دوڑا اور اس پہاڑ پر چڑھ گیا، اور وہاں سے اس نے جو ہے وہ جو ہے زور سے پکارا، فکان صوت اسرع من الفرس، وہ آواز جو ہے وہ گھوڑے سے بھی زیادہ جلدی پہنچ گئی، وہ تو ظاہر بات ہے آواز کی رفتار تو زیادہ تھی، فلما جانی الذي سمعت صوته، جب وہ شخص میرے پاس آیا، وہاں سے تو اس نے پکار کر کہہ دیا، پھر وہ چل کر بھی آیا، یبشرنی، مجھے بشارت پہنچانے کے لیے، بالمشافا نذات له صوبی، میں نے اپنے کپڑے اتارے، وکسوتهما، اور وہ دونوں کپڑے میں نے اسے دے دیے، ایاہو ببشراہو واللہ ما املک غیرہما یومئذ، اور اللہ کی قسم اس دن میرے پاس ان دو کپڑوں کے سوا کوئی اور کپڑا نہیں تھا، وستار تو صوبے نے، اب میں نے ادھار لیے دو کپڑے دو چادریں، فلبستو ہما، میں نے انہیں زیب تن کیا، منطلب تو اتعمم رسول اللہ صلی اللہ علیہ، اب میں چلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری کے لیے، یتلقانی الناس فوجن فوجن یحننوننی بتوبتے یحننونی بتوبتے ویقولون لی، اب لوگ فوج در فوج، وہ پچاس دن تک جنہوں نے رخ نہیں کیا تھا منہ موڑ لیتے تھے، اب فوج در فوج چلے آ رہے ہیں، مجھے تہنیت اور مبارکباد دے رہے ہیں، ویقولون، اور کہہ رہے ہیں، لتہنک توبت اللہ علیک، توبت اللہ علیک، یا تمہیں مبارک ہو تمہاری توبہ کی قبولیت، حتی دخلت المسجد، یہاں تک کہ مسجد میں داخل ہوا، فاذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جالس حوله الناس، حضور تشریف فرما تھے اور لوگ آپ کے ارد گرد تھے، فقام طلحة بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ یحرول حتی صافحنی، تو حضرت طلحہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، یہ السابقون الاولون من المہاجرین میں سے ہیں، اور یہ السابقون الاولون من الانصار میں سے ہیں، تو حضرت طلحہ کھڑے ہوئے، انہوں نے مجھے میرے ساتھ مسافرہ کیا، اور انہوں نے مجھے وہنانی مبارکباد دی، واللہ ما قام رجل من المہاجرین غیرہ، مہاجرین میں سے ان کے سوا کوئی اور کھڑا نہیں ہوا، یہ شاید حضور کی مجلس کے آداب کے خلاف سمجھا گیا، فکان کعب لا ینساہ لطلحہ، لیکن حضرت طلحہ کا یہ احسان حضرت کعب نے پوری عمر نہیں بھلایا کہ مہاجرین میں سے وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کھڑے ہو کر مبارکباد دی تھی، قال کعب، اب آگے کی بات پھر حضرت کعب کے الفاظ میں ہے، فلما سلمت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں نے سلام عرض کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، قال وهو يبرق وجهه من السرور، اس پر حضور نے فرمایا اور آپ کا چہرہ دمک رہا تھا، برق بجلی جیسی کونتی ہے، خوشی سے مسرت سے آپ کا چہرہ کوند رہا تھا دمک رہا تھا، ابشر بخیر یوم مر علیک منذ ولدت کا امک، بشارت ہو تمہیں آج کا دن تمہارے اس دن کے بعد جس دن کے تمہیں تمہاری ماں نے جنا تھا، آج کا دن تمہارے لیے بہترین دن ہے، اللہ نے تمہاری توبہ قبول فرمائی ہے، فقلت، میں نے سوال کیا، امن عندك یا رسول اللہ ام من عند اللہ، اے اللہ کے رسول، یہ توبہ کی قبولیت آپ کی جانب سے یا اللہ کی جانب سے ہے؟ قال لا بل من عند اللہ عز وجل، حضور نے فرمایا نہیں نہیں میری طرف سے نہیں، یہ تو اللہ عز وجل کی طرف سے، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سر، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مسرت ہوتی تھی کوئی خوشی ہوتی تھی، استنارا وجہہ حتی کان وجہہ قطعۃ من قمر قطعۃ قمر، آپ کا چہرہ چمک اٹھتا تھا دمک اٹھتا تھا اور بالکل ایسے معلوم ہوتا جیسے چاند کا ٹکڑا ہے، وکنا نعرف ذلک منہ، اور ہمیں خود معلوم ہوتا تھا کہ اس وقت حضور مسرت میں ہے، آپ کو خوشی حاصل ہوئی ہے، آپ کا چہرہ دمک رہا ہے خوشی سے، چاند کے مانند لگ رہا ہے، فلما جلست بین یدیہ، تو جب میں آپ کے سامنے بیٹھ گیا، قلت، میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ من توبتی ان اخلع من مالی صدقتا الى اللہ و الى رسولہ، میری اس توبہ کا اب شکرانہ یہ ہے کہ میں اپنا مال اب صدقے میں دے دوں اللہ کے لیے اور اللہ کے رسول کے لیے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امسک علیک بعض مالک، اپنا کچھ مال اپنے پاس، کچھ جائیداد کچھ اپنے پاس رو کے رکھو، فہو خیر لک، تمہارے لیے بہتر ہے. فقلت انی امسک سہمی الذی بخیبر، میں نے عرض کیا ٹھیک ہے حضور، تو جو میرا حصہ ہے خیبر میں، مال غنیمت میں جو تقسیم ہوئی تھی زمینیں خیبر کے فتح کے بعد، وہ میں اپنے پاس روک لیتا ہوں، باقی جتنی میری جائیداد مدینے میں ہے وہ میں سب صدقہ کرتا ہوں. وقلت یا رسول اللہ ان اللہ تعالی انما انجانی بالصدق، اور میں نے عرض کیا اللہ کے رسول، اللہ نے مجھے نجات دی ہے سچائی کے بدلے، سچائی کے طفیل، سچائی کے ذریعے. وان من توبتی اللہ حدث الا صدقا ما بقیت، اور میں اس توبہ کے شکرانے کے طور پر یہ عہد کر رہا ہوں کہ اب جتنی زندگی میری ہے کبھی سرے سے کوئی جھوٹ نہیں بولوں گا، کوئی جھوٹ کے قریب نہیں پھٹکوں گا. فواللہ ما علمت احد من المسلمین ابلاہ اللہ تعالی فی صدق الحدیث منذ ذکرت ذلک لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم اس کے بعد سے مجھ پر جو جو آزمائشیں آئی ہیں اللہ کی طرف سے سچ بولنے میں، اور اللہ تعالیٰ نے جس طرح مجھے ان آزمائشوں کے اندر سرخرو کیا ہے، میں کسی اور کے بارے میں یہ بات نہیں جانتا، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ میں نے اس کے بعد آج تک کبھی کوئی بات غلط اپنی زبان سے نہیں نکالی. وَإِنِّي لَأَرْجُوَئِنْ يَحْفِظَنِ اللَّهُ تَعَالَىٰ فِي مَا بَقِيَا، اور بقیہ اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں کہ اب جو زندگی کے دن باقی ہیں مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ سے مجھے اسی طرح بچائے رکھے گا جس طرح اس نے اب تک مجھے اپنے اس عہد کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے. فانزل اللہ تعالی، اس پر پھر اب وہ آیات نازل ہوئی جو ہم شروع میں پڑھ چکے ہیں، لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوه فی ساعۃ الاسرۃ حتی بلغ انہم بہ رؤوف الرحیم وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت. ان آیات کا ترجمہ میں پہلے کر چکا ہوں، وہ وقت ختم ہو رہا ہے اس لیے میں ترجمہ نہیں کر رہا. قال کابل، بلکہ یہاں وہ آیت بھی جو ہے میں نے تیسری بھی پڑھی تھی، واتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، یہ بھی اسی وقت نازل ہوئی. قال کابل واللہ ما انعم اللہ علی من نعمت قط بعد اذ ہدانی اللہ للاسلام اعظم فی نفسی من صدقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکون کذبتہ فاہلک کما ہلک الذین کذبوا. اللہ کی قسم ہے کہ میرے اوپر جتنا بڑا احسان اس سچ بولنے کی وجہ سے، اعتراف خطا کی وجہ سے ہوا ہے، وہ اور اس کے سوا جو ہے کسی کے علم میں، کسی کے بارے میں میرے علم میں نہیں ہے. اور یہ کہ میں بھی اگر اس وقت جھوٹ بولتے تھا تو ہلاک ہو جاتا جیسے کہ وہ سب ہلاک ہو گئے جنہوں نے جھوٹ بولا تھا. فقال اللہ عز و جل، جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا سیحلفون باللہ لکم اذا انقلبتم الیہم لتعرضوا عنہم فاعرضوا عنہم انہم رجس، کہ یہ منافقین ہیں مسلمانوں، جب لوٹ کر تم جاؤ گے تبوک سے، جب جاؤ گے مدینے، تو وہ آئیں گے قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے اعراض کرو، معاف کر دو، تو ان سے اعراض کرو، ناپاک ہیں، گندگی ہیں، منہ لگانے کے قابل نہیں ہے، لہذا ان کو دفع کرو، ان سے زیادہ بحث نہ کرنا. وماواہم جہنم جزاء بما کانوا یکسبون، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے ان کے اپنے کرتوتوں کی پاداش میں. یحلفون لکم لترضوا عنہم فان ترضوا عنہم فان اللہ لا یرضى عن القوم الفاسقین، اور وہ یہ سب قسمیں کھائیں گے اس لیے کہ تم راضی ہو جاؤ، تو اگر تم راضی ہو بھی گئے تو اللہ تو راضی نہیں ہوگا، اس لیے کہ اللہ ایسے فاسقوں سے کبھی راضی نہیں ہوتا. قال کعب قلنا خلفنا ایھا الثلاثہ، پھر انہوں نے بیان کیا، شاید کچھ حضرات نے وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا کے معنی یہ لیے تھے، یہ تین وہ ہیں کہ جو پیچھے رہ گئے تھے جانے سے، تو یہاں اس آیت میں خُلِّفُوا کے معنی یہ نہیں ہے، بلکہ خُلِّفُوا کے معنی یہ ہے ان تین کی توبہ بھی قبول فرمائی اللہ نے کہ جن کے معاملے کو ملتوی کر دیا گیا تھا، متاخر کر دیا گیا تھا. قُلْنَا خُلِّفْنَا أَيُّهَا الثَّلَاثَةُ عَنْ أَمْرِ أُولَئِكَ الَّذِينَ قِيلَ مَنْهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ حَلَفُوا لَهُ فَبَايَعَهُمْ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمْ وَأَرْجَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْرَنَا حَتَّى قَضَى اللَّهُ تَعَالَى فِيهِ بِذَلِكَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا وَلَيْسَ الَّذِي ذَكَرَ بِمَا خُلِّفْنَا تَخَلُّفُنَا عَنِ الْغَزْوَةِ وَإِنَّمَا هُوَ تَخْلِيفُهُ إِيَّانَا وَإِجَاهُ أَمْرِنَا عَمَّنْ حَلَفَ لَهُ وَاعْتَذَرَ إِلَيْهِ فَقَبِلَ مِنْهُ. یعنی یہ جو ہمارے لیے خلفہ کا لفظ آیا ہے یہ اس معنی میں نہیں آیا کہ ہم غزوہ تبوک میں نہیں گئے تھے، بلکہ یہ اس معنی میں آیا ہے کہ ہم ان لوگوں سے ہمارا معاملہ مؤخر کر دیا گیا تھا جنہوں نے جھوٹی قسمیں کھائیں اور جن کی جھوٹی قسموں کو حضور نے قبول فرما لیا تھا، تو ہمارا فیصلہ اللہ نے بعد میں کیا اور ہماری توبہ کی قبولیت کا ان آیات کے ذریعے سے اعلان آیا. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.